الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. قران كريم کے نزول کے وقت جو لوگ مخاطب تھے وہ چار قسم کے لوگ تھے، ایک یہود، دوسرے نصارہ، تیسرے مجوس اور چوتھے صابی. کہتے ہیں کہ یہ سب آسمانی مذاہب اور علوم کے قائل ہیں، لیکن سوئی اعتقاد کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ چکے تھے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب ہونے کے باوجود کافر ہو چکے تھے. یہود اور نصارہ جزیرۃ العرب میں موجود تھے، صابئین بابل میں تھے اور مجوس فارس میں تھے. صابئین اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے، کیونکہ بابل ابراہیم علیہ السلام کا وطن رہا ہے، اور مجوس زرتشت کے ماننے والے تھے. یہ فارس میں ایک شخص گزرا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور وہ کچھ باتیں توحید کی کرتا تھا اور آخرت کی کرتا تھا، لیکن ان کے ماننے والے آگ کا پوجا کرنے لگے تھے، آتش پرست ہو گئے تھے. اس وقت بھی دنیا میں مجوس آتش پرست ہوتا رہا. زردشت یا زرداشت، یہ وہی شخص ہے جن کے پاس ہندو دھرم کا بانی رام چندر کیا ہوا تھا تعویذ لینے کے لیے. ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے رام چندر، وہ خاتون سیتا پر عاشق تھا. وہ سیتی بڑی سخت تھی، سینے نہیں دے رہی تھی. اس کو معلوم ہوا کہ عراق میں، فارس میں ایک پیر ہے اور وہ تعویذ دیتا ہے، سندل محبوبہ نرم ہو جاتی ہے. رام چندر ہندوستان سے فارس گیا، اس لیے ہندو دھرم اور فارسی مذاہب مجوس میں قدر مشترک ہے کہ پوری دنیا میں. زرتشت نے رام چندر کو کہا کہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام دساتیر ہے اور وہ 15 اجزاء پر مشتمل ہے اور ہر جز کو دستور کہتے ہیں. آپ کو پہلے یہ پڑھنا پڑے گا, پھر میں آپ کو تعویذ لکھ کے دوں گا اور سیدھی آپ کے پاس آئے گی اور آپ کی بات نفی کے آیات بنے گی. اس زرتشت کی کتاب دساتیر میں لکھا ہوا تھا, دساتیر ہے ہمارے پاس مکمل موجود ہے زردشت زبان میں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان کے برجوں میں سے ایک برج سور ہے جو بیل کی شکل کا ہے, زمین میں گائے کا احترام کیا جائے تو آدمی کی قسمت اچھی ہو جائے گی. رام چندر یہی سبق پڑھ کے ہندوستان آیا اور اس نے ہندو دھرم کی بنیاد رکھی اور ہندو دھرم کی بنیاد وہ گائے کشی کی مذمت پر ہے. ان کے نزدیک گائے مذہبی ماں ہے, گاؤ ماں تھا. یہاں تک کہ ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گائے کے پیشاب میں نہلا لیتے ہیں اور گائے کا پیشاب بہت زیادہ متبرک مانا جاتا ہے. ملوک اور سلاطین ایک دوسرے کو گفٹ شاہی سوغات کے طور پر پیش کرتے ہیں. زیب النساء نے دیوان مخفی میں ان کی مذمت میں کہا ہے نا کہ ان میں اگر عقل و ہوش ہوتا تو گائے کو مذہبی ماں کہتے اور اس کا پیشاب پیتے. لیکن بہرحال دنیا کے اندر ایک دھرم ہے ہندو اور ان کا یہ ناموزون نظریہ ہے. ہندوستان میں جلال الدین اکبر بادشاہ ابتدا میں بہت زیادہ متقی و پارسا تھا. شاہی لوگوں کو کہتا تھا کہ ایسا وقت بتاؤ کہ گلی خالی ہو اور مسجد خالی پڑی ہو, تو وہ کہتے تھے شاہزادہ اس وقت کوئی بھی راستے میں نہیں, تو شاہی جھاڑو لے کے مسجد چلا جاتا تھا اور محراب سے لے کے گیٹ تک جھاڑو دیتا تھا. کہتے تھے آج کا دن میرا خیر سے گزرے گا. اور علماء دین کو جہاں دیکھتا تھا ساروں قطار روتا تھا کہ یہ ہمارے پیغمبروں کے جانشین ہیں. لیکن ایران سے ایک شخص آیا, اس کا نام تھا مبارک, بہت خطرناک رافضی تھا, بطرز اہل سنت تھا. ایسے لوگ بھی دنیا میں کہیں ان کا موقع ملے ان کے یہاں چلے جاتے وہاں بیان شروع کر لو. انہوں نے کیا ٹھیک ہو رہے ہیں آپ تباہ برباد ہو گئے. اس کے دو بیٹے تھے, ایک فیضی ابو الحسن فیضی اور ایک ابو الفضل, دونوں اعلی درجے کے عالم ہیں کوئی شک نہیں. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں سنی اور حنفی مذہب تمام ملوک و سلاطین کیا آ رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی زہریلی سازش کی. اور وہ سازش اس طرح کی کہ اکبر بادشاہ تک رسائی حاصل کی. اکبر بادشاہ جب تھا بالکل بے تعلیم تھا, پڑھا ہوا نہیں تھا. اس کو کہا افراتفری ہے, ہندو کچھ کہتے ہیں اور یاتری کچھ کہتے ہیں, ڈوگرے کچھ کہتے ہیں, مسلمانوں میں بھی بہت مذاہب ہے, شور شرابا ہے, اور بادشاہ کا مقام اور مرتبہ اسلام کی نظر میں امام ابو حنیفہ اور امام شافی سے بڑا ہے. بادشاہ ایک نظریے پر جم جائے سارے ہندوستان کے لوگ اس کی اطاعت کریں گے, ہم ثابت کریں گے. اس کا نام رکھا اتحاد الادیان, تمام مختلف مذاہب سے چھٹکارا حاصل کرنا, جیسے آج کل زنادقہ کہتے ہیں کہ فرقے رہنے دو اور فقے رہنے دو، یہی وہی خیالات ہیں. اور بادشاہ کو کہا کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کو الہام ہو رہا تھا. یا ایہا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فماواکم السقر. اے اکبر بادشاہ، گائے کے ذبح پر پابندی لگا لو ورنہ جہنم در اٹک کھلاؤ. اکبر بادشاہ نے کہا سرکاری آرڈر نافذ کیا، شاہی اہل کاروں کو کہا منع کرو مسلمانوں، پورے ملک میں کوئی گائے ذبح نہ ہو جائے. اور دربار میں آگ جلائی، مجوسی خوش ہو جائے کیونکہ انہوں نے بھی آپ کی کو اپنا مذہب ہی بڑا ماننا ہے اور اپنا مذہب آپ کے لیے چھوڑنا ہے. 24 گھنٹے دربار میں آگ جلتی رہی. اور جتنے بھی غلط گندے کام تھے وہ سارے کرا دیے گئے. اور ایک کونسل بنائی، اس کا نام رکھا نورتر. اس میں 9 افراد تھے، یہ لوگ مبارک اور اس کے بیٹے اور یہ سب اس کے شاہی ارکان تھے. اور ایک کلمہ ایجاد کیا گیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. اس وقت علم میں بڑے عالم تھے شیخ المشائخ، شیخ المحدثین مولانا محمد نبی. بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ غلط ہیں، آپ اسلام چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ کو کہا اس نے آپ کے منہ پر توہین کی، واجب القتل ہے. شیخ المحدثین مولانا غلام نبی یا مولانا محمد نبی کو سرکش گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے باندھا اور لاتے مار مار کے اس کی جان نکل گئی. اسے دیکھ کر کے پورے ملک میں لوگ گھبرا گئے کہ سخت ترین سزائے دے رہا ہے. لوگ خاموش ہو گئے. لیکن سرہند میں ایک معتبر عالم توحید و سنت کا پرستار، دنیا اس کو شیخ احمد مجدد الفساری کہتی ہے، اس نے علم بغاوت کا اٹھایا اور اس نے کہا اکبر مرتود ملعون، اکبر لعنتی واجب القتل، اکبر کا نورتن واجب القتل. اور غلط. فیضی اور مبارک ابو الفضل مجدد کے مقام سے واقف تھے. بادشاہ کو کہا اس کو چھوڑو، ایک پیر ہے ایک مولوی ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کریں گے اس کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. خاموشی اختیار کر لو. ہمارے شاہی فوج فورس اور شاہی چہل پہل کے سامنے ایک مسجد اور محراب کا مولوی کیا کر سکتا ہے؟ مجدد نے وہاں سے تاریخ اٹھائی اور ہندوستان کے علماء اور مسلمانوں کو کہا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اکبر کا نورتر ختم کرو، ابھی اسلام کا بدترین دشمن. 2 یا 3 مناظرے دربار میں ہوئے فیضی کے ساتھ. مجدد نے ہر دفعہ ان سے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور ایمان نہیں دیا. بہرحال اکبر بادشاہ مر گیا اور نورتن سر پڑ گیا، لیکن بہرحال شاہی دربار تک خطرناک مذہب رائج تھا اور مجدد کی تحریک نے زور پکڑ لی. نور الدین جہانگیر اکبر بادشاہ کا بیٹا تخت نشین ہوا اور جدید رحمت اللہ علیہ کے اثرات اور برکات پایا تخت تک پہنچ گئے. نور الدین جہانگیر نے مجدد کو بلایا، آ جائیے. اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو بھی بادشاہ سے ملنے جاتا پہلے سر نیچے رکھتا، سجدہ کر لیتا تھا، پھر اٹھ کے آگے جاتا تھا. کہ مجدد صاحب کو کہا گیا کہ آئیے ذرا جلدی کرے. مجدد نے کہا کوئی جلدی نہیں, سورہ دیکھ لی اچھی طرح. مجدد نے کہا صبر کرو, ٹانگے آگے رکھی اور سر بعد میں داخل کیا. بادشاہ کو یوں جوتے دیکھا ہے. بادشاہ نے کہا میرے دربار میں آ کے میری توہین کر رہا ہے, میری بیعت بھی کر رہا ہے, مارو اس کا سر, جلاد کو بلاؤ. محسن الملک وزیر اعظم کا پورے ہندوستان کے جہانگیری حکومت کا اس نے ہاتھ باندھ کر رہا ہوں. بادشاہ سلامت, دس بستہ سلام ہے, عزیز استغاثہ ہے. اگر اس مولوی کو مارا گیا, میں وزیر اعظم ہوں, مجھے باہر کا پتہ ہے, حکومت ہاتھ سے گئی, اب یہ بھی کر رہا ہوں. گوالیار کا قلعہ ہمارا سخت ہے, وہاں بھیج دوں گا, صبح و شام اس سے ریہٹ چلوا دیں گے, دماغ سیدھا ہو جائے. بادشاہوں کے پاس ایک کام ہے موت کا اور دس و سزائے نہیں. جہانگیر نے کہا جس طرح آپ چاہیں. نظام الملک جو ہے یا محسن الملک, وہ خود خلیفہ ہے حضرت کا, پر پردہ بتا نہیں سکتے. حضرت کو گھوڑوں پر بٹھا کے اور گوالیار بھیجا اور وہاں نظر بند کر لیا اور یہ خبر پھیل گئی ملک میں. نابت خان پشاور اور کابل کا گورنر تھا جس نے جامع مسجد نابت خان پشاور میں بنوائی, اس نے وہاں سے علم بلند کیا کہ ہم جہانگیر کی جہانگیر نہیں مان رہا ہے, ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہا ہے. بڑے دربار میں مجدد کو بلایا اور اس کو بے آبرو کیا. اور خان خانہ وہ بنگال کہتے ہیں, اور خان اعظم خان خانہ بنگال کے اور خان اعظم پنجاب کے, اور یہ تینوں حضرت کے خلفاء ہیں. در پردہ نر پیر تو مرید بھی نر, بے غیرت پیر تو مرید بھی ڈیزر. تینوں نے بادشاہ کی بادشاہت انکار کر لیا. جہانگیر کو پتہ چلا, محسن الملک نے کہا میں تو تمہیں منع کر چکا ہوں مارنے سے, خالی بید بھی کرنے سے ملک چلا گیا. میں تو پہلے آپ کو کہتا تھا کہ نہ کرے ایسا. بزرگوں کو اور علماء کو دربار میں بلا کے بے عزت کرنا بادشاہوں کو زیب نہیں دیتا. کہا جنگ کریں گے, کابل کو فوج لے کر کے دریائے جہلم کے کنارے جنگ ہو گئی گھمسان کی. بادشاہ کی فوجیں اکیلی تھی اور یہ تین گنا زیادہ تھی, اور یہ حق پر تھے. ان کو فتح ہو گئی اور بادشاہ گرفتار کر دیا گیا جہانگیر, اور اس کی فوج کو پسپائی ہو گئی. مجدد اور رحمت کو یہ پتہ چلا گوالیار میں. مجدد نے ان تینوں کے نام خط لکھا, وہ مکتوبات میں موجود ہے. حضرت کے تین جلدوں میں مکتوبات میں خط موجود ہے, خان خانہ اور خان اعظم اور مابت خان کے نام, اور ان کو کہا ہے کہ بادشاہ کو رہا کر, اس سے میرا اختلاف سیاست و حکومت کا نہیں, توحید و سنت کا ہے. میرے دینی مسئلے کو سیاست کے ساتھ داغدار نہ کرے. تینوں خط پڑھ کر سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ حضرت تو راضی نہیں ہوئے, حکم ہے حضرت کا تو رہا تو کرنا پڑے گا. اسی رات کو جہانگیر بادشاہ نے خواب میں فخر المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور آپ فرماتے ہیں اے نور الدین جہانگیر, تم بروز محشر میری شفاعت کی کیا امید کرو گے؟ پورے ہندوستان میں ایک عالم ہے جو توحید و سنت پر ڈٹا ہوا ہے, آپ نے پہلے بے عزت کیا پھر جیل میں بند کیا, تم بروز محشر میری شفاعت کی کیا امید کرو؟ جہانگی بادشاہ جب خواب سے اٹھا تھا, اس کے جسم کو آگ لگی تھی, مسلمان تو تھا کہ غلطیاں کرتا, چاہتا تھا کوئی صورت بن جائے اور معافی کی. ان تینوں نے کہا آ جاؤ تو آپ کی حکومت برقرار ہے, آ جاؤ. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت صاحب کا گوالیار سے خط آیا. جہانگیر نے کہا میں اس شرط پر باہر آؤں گا کہ مجھے حضرت کی خدمت میں لے چلو. یہ سب مل کر کے شاہی پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہنچ گئے گوالیار, اور حضرت صاحب کی خدمت میں جہانگیر نے سر رکھا. حضرت نے کہا یہی میرا اور آپ کا اختلاف ہے کہ یہ سر پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی کے آگے جھکانا نہیں. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے. جہانگیر نے اپنا استعفی پیش کیا اور کہا حضرت جس کو چاہے بادشاہ بنائے, میں اطاعت کروں گا. آپ نے فرمایا بادشاہ تو ہی رہے گا, اکبری شیطانی سے پیچھے ہٹو, نورتن کے جتنے لوگ موجود ہیں قتل کر لو, اور سرکاری اہلکاروں کی نگرانی میں تمام روڈوں پر بازار اور منڈیوں میں گائے کٹواؤ. اللہ کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اور دربار سے آگ بجھا دو. آپ کے دادا جان ظہیر الدین بابر, ہمایوں, یہ سارے حضرات تو یہاں اسلام کے لیے آئے تھے, یہ آپ نے کیا شروع کیا ہے؟ 30 کے قریب اصلاحات مجدد نے کاغذ لے کر شاہی اس میں ٹھوکے اور نیچے جہانگیر نے مہر لگائی اور دستخط کیے اور نافذ ہو گئے پورے ملک. یہ مجدد ہے. اس مجدد کی تحریک کو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز, شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی اور شاہ رفیع الدین نے درس حدیث کے ذریعے دہلی سے آگے بڑھایا اور اس کو 1857 میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی. خطر جسے انگریز کہتے ہیں اور ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں, اور اس پوری تحریک مجدد شاہ ولی اللہ کے خاندان کے علم حدیث کا احیاء اور اسلامی حکومت کا قیام اور بقا اور تمام نظریاتی اختلافات, عقیدے کی تباہیاں, اعمال کی بربادیاں ختم کرنا اور ایک اللہ کی خالص توحید اور پیغمبر کے سنن کو جاری کرنا اور اس کی تعلیم دینا, اس کے لیے دارالعلوم دیوبند وجود میں رہے گا. دارالعلوم کے اصول حشد دیکھو, اس میں مولانا احمد قاسم نے لکھا ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ دیوبندیت ہے جس میں مجدد کی ولایت, احیاء سنت, شاہ ولی اللہ و شاہ عبدالعزیز کے احادیث کا دن درج, فقہ نفی کے تناظر میں تمام رسوم اور بدعات کا رد, تمام اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار رہنا اور حدود شرع کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا, دارالعلوم دیوبند کے اجل المقاصد و محاسن میں سے. وللہ الحمد و اللہ. بہرحال یہ زردشت جس نے رام چندر کو دساتیر میں سے ایک دستور پڑھایا اور اس نے ہندوستان آ کے ہندو دھرم کی بنیاد رکھی, اس بارے میں اہل اسلام خاموش ہیں, کیونکہ اس کی تعلیمات تو مختلف ہے لیکن آگ کا پوجا یا پرستش یہ متفق ہے اور یہ ناجائز اور حرام. اس لیے کہتے ہیں شاید وہ ایک نیک آدمی ہو لیکن تعلیمات جو منقول ہوئی ہے وہ غلط ہے, یہاں تک کہ ہندو دھرم بھی وہیں سے نکلا ہے. مجوس جو بابل میں تھے, مولانا عبدالحق صاحب حقانی نے تفسیر فتح المنان میں ان کی بڑی تفصیل دی ہے جس کو آپ تفسیر حقانی کہتے ہیں, اس کا اصل نام ہے تفسیر فتح المنان اور اس کا مقدمہ ہے فتح البیان, جس کے متعلق حضرت بنوری یتیمۃ البیان میں لکھتے ہیں یہ ایسا مقدمہ ہے جس نے ہندوستان کے تمام اہل باطل کا مقابلہ کیا. کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور ان کے ہاں پنج وقت نماز بھی رائج تھی, قربانی کو منع کرتے تھے. کچھ اچھائی ہے اور کچھ برائی ہے. خلط عمل صالحا وآخر سیئا, خلط ملط ہو گئے تھے ان کے تمام مذاہب باطلہ. بنیادیں تو ان کی ہوتی ہے لیکن آگے چل کے برباد ہو جاتے. اور ان کے ہاں ستاروں کا بھی پرستش موجود تھا. فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم, سے وہ اپنا استناد کرتے. مجوس یا صابئین کی تفصیل کے لیے امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی کی کتاب البدل والنحل انسائکلوپیڈیا ہے, سطح الارض پر اس جیسے معتبر مفصل کتاب نہیں. دو جلدوں میں, آج کل چار جلدوں میں محقق آئی. ایک البدل والنحل ابن حزم کی بھی ہے, وہ اور چیز ہے, وہ تین جلدوں میں. دو فرقے, ایک یہود اور دوسرا نصارا. یہود اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے, بنی اسرائیل کے. اور نصارا بھی, ورسول اللہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام انہی کی طرف مبعوث ہوئے. لیکن فلسطین میں ایک بستی تھی ناصرہ, جہاں حضرت بی بی مریم یا حضرت عیسیٰ متولد ہوئے, وہاں کچھ لوگ آباد تھے. وہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے. اذ قال الحواریین من انصاری الی اللہ, قال الحواریون نحن انصار اللہ. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا تجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قرآن میں اس کا منفرد تفصیل ہے نصارا کی. یہ ان کی وہ اچھی جماعت جو ایمان والے تھے اور حق پر قائم تھے, ان کی تفصیل آئی. اللہ, یہود میں اور نصارا میں ایک جیسی خرابیاں پیدا ہو گئی. یہود افراد کے مرتکب تھے, ان سے زیادتی بہت زیادہ ہوتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اعتدوا, جنہوں نے اپنے مذہبی دن میں زیادتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا. وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیے گئے اور پرہیزگار ان سے سبق حاصل کر. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله. عزير علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ کے آئے تھے، زندہ ہو کے آئے تھے. فامات اللہ 100 عام ثم بعث، قال کم لبست؟ قال لبست یوما او بعض یوم، قال هل لبست 100 عام؟ فانظر الى تعابك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك. یہ بڑی چیز جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور پانی اور جیل برقرار تھا. اللہ اللہ، عزیر علیہ السلام کے 100 سال کے بعد زندگی کو دیکھ کر لوگ ان کے اس معجزے اور کرامت کو الوہیت سمجھنے لگے اور انہیں معبود مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگے، اور اس کے لیے انہوں نے راستہ اختیار کیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے معاذ اللہ. آپ کے زمانے کے جو بدعتی ہے یہ بھی بزرگوں کے ناموں میں اپنی طرف سے مداخلت کر رہا ہے. کسی کو کہیں گے یہ دستگیر ہے، کسی کو کہیں گے غوث اعظم ہے، کسی کو کہیں گے یہ 11 سال بعد کشتی نکالتے ہیں، اور کسی کی 11ویں دیں گے اور کسی کے کنڈے کریں گے، اور مختلف نام. اور بلاور والے بزرگ خدا تانگا بخش خزانے دینے والا، یہ بات ابتدا میں کسی اچھے آدمی نے کہی ہوگی، ہدایت کے خزانے، رشد ہدایت کے خزانے بزرگوں کی صحبت سے ملتے ہیں، لیکن بعد میں عقیدہ برباد ہو گیا اور لوگ ان کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھنے لگے. سید علی اجویری جن کا مزار مبارک لاہور میں ہے، بہت بڑے علامہ، فقامہ، مجاہد، داعی اللہ، 423 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بالکل ابتدائی اولیاء میں سے. یہ پیرانی پیر سے اور معین الدین چشتی سے اور سارے حضرات سے پہلے ہیں، وہ سب 6 صدی ہجری میں ہیں. حضرت صاحب کا ایک دیوان عربی میں بھی میں نے دیکھا ہے اور فارسی میں بھی دیکھا ہے، اور حضرت کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الامام الکوفی، حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب پر لکھی ہے، حیران کن کتاب، غیر معمولی طویل و عریض معلومات ہے. ایسا نہیں جیسے کلندروں نے ملنگوں نے مشہور کیا، اپنے وقت کے حدیث کے انور شاہ اور فقہ کے ابو حنیفہ کے برابر بزرگ تھے. حافظ العزیز ہے دادا صاحب بھی، فرمایا ہمارے زمانے میں کتابیں کم تھی، استادوں نے حکم دیا تھا جو کتاب ملے یاد کرو. دیکھو ہمارے زمانے میں کتابیں کم تھی، جتنی کتابیں ہم کو مل گئی استاد کا حکم تھا یاد کرو. حافظ العزیز تھے حضرت سید علی اجمیری رحمت اللہ نے. اگر اہل حق داتا گن بخش کا ہے تو اس کا مطلب صحیح ہے. جی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کہتے ہیں ہم خدا تعالیٰ بخش، اور جب بدعتی کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں کہ وہ شرک کے معنی میں لے رہا ہے. آپ نے مختصر المانی میں پڑھا تھا کہ موحد کا ہے کہ امبت ربیع البقر، موسم بہار نے سبزیاں نکالی، تو ٹھیک ہے اللہ نکالتا ہے بہار محل ہے، لیکن اگر بدعتی اور دہری کا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ موسم بہار خالق ہے. تو اگر بزرگان دین اور اہل حق کی تصنیفات میں بزرگوں کے القاب مل گئے، جیسے استاد محترم مولانا لطف اللہ نے حضرت بنوری کے حالات میں غوث اعظم لکھا ہے پیرانی پیر شیخ عبد القادر کو، تو وہ اس لیے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر اپنے زمانے میں تمام کفریات اور شرکیات کے مقابلے میں اکیلے ڈٹے ہوئے تھے، اکیلے بالکل تنہا تنہا بغداد میں. تاہم احتیاط ایسے الفاظ کے چھوڑنے میں، قرآن کریم میں ہے یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے تو بیان کی فصاحت بلاغت اس حد تک پہنچ جاتی کہ بعض اوقات صحابہ بھی نہیں سمجھتے تھے کیا فرما رہے ہیں. تو صحابہ کہتے راعنا، حضرت کچھ راحت فرمائے، دوبارہ ارشاد فرمائے. یہ اچھا مطلب تھا، لیکن منافق نے یہ لفظ کہا رائی بمانے چرواہے کے، کہ ہمارے بیٹ بکریوں کا چرواہ چرانے والا کم تر آدمی، آپ کی باتیں اس طرح ہے، تو وہ غلط معنی میں لے رہا ہے اور صحابہ صحیح معنی میں لے رہے تھے، اور لفظ میں دونوں گنجائش کی، لیکن حق تعالیٰ نے کہا کہ مت بولو. تو احتیاط یہ ہے کہ پرانے پیر کو غوث اعظم اور حضرت اقدس سید علی اجویری بزرگ کو دخش گنبخش نہ کہا جائے، گو اچھے اور قابل قدر لوگوں کی تصنیفات میں جب مل جائے تو اس کی تعویل کریں گے، لیکن شرک اور بدعت کے مراتب سے بچنے کے لیے اہل التوحید و سنہ ان القاب کے ان بزرگوں کے لیے استعمال میں احتیاط فرمائیں. حضرت صاحب نے ایک خواب میں مجھ سے اس پر تھوڑا مکالمہ بھی کیا ہے، سید علی جویری نے، اسی مکالمے کو سامنے رکھ کے میں نے آج فقہی مسئلہ بیان کیا ہے. تو یہود اصلاً تو موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل کے ماننے والے تھے، اور ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تھی اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ مذہبی رجحان تبدیل ہو گیا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل دو موقعوں پر لعنتی ہو گئے، ایک داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سنیچر کے شکار میں زیادتی کی، اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب مائدہ کی بیعت بھی کی اور ناشکری کی. اللہ، بنیادی طور پر یہ چار فرقے جو آسمانی مذاہب کے دعوے دار ہیں، یہود، نصارہ، مجوس اور صابئی، یہ مخاطب ہے قرآن میں. لیکن دو فرقوں کا اضافہ ہوا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین تھے، انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. اور ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں منافقین پیدا ہو گئے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دو فرقوں کا اضافہ ہوا ہے. اور یہ نفاق کا مرض مدینہ منورہ میں پیدا ہوا جب اسلام کو اقتدار ملا، تو غیر مخلص لوگ وہ نظر آنے لگے. اور مدینہ منورہ میں تو یا اقرار کا مومن تھے، مکہ مکرمہ میں یا اقرار کا مومن تھے یا انکار کا مشرک تھے. قل یا ایہا الکافرون، قرآن کریم کے مخاطب اول دور میں چھ فرقے، چار مذاہب جو کسی درجے میں آسمانی نظریے کے قائل ہیں، اور دو جو اپنے آپ کو کبھی ابراہیمی کبھی حنفاء اور مدینے کے منافق اپنے آپ کو مومن مسلم کہتے تھے. قرآن مجید کا عام طور پر رخ جو سخن کا ہے وہ ان کی طرف ہے، سمجھانے کے لیے، تنبیہ کے لیے، عتاب اور عقاب کے لیے. قرآن کریم کا موضوع لأی شیء نزل القرآن وأی شیء یرد او یثبت، علی تحقیق قرآن کریم کا موضوع ہے دعوت الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے جن اور انس کو بلانا، اللہ تعالیٰ کی توحید، تفرید، وحدانیت، یکتائی، شہنشائیت مطلقہ، جلالت شان بیان کرنا. آسمانی مذاہب جتنے ہیں سب کا موضوع یہی ہے دعوت الی اللہ. علت تحقیق آدم علیہ السلام سے بھی دعوت الی اللہ ثابت ہے، اگرچہ وہ تکوینی پیغمبر کے ضروریات اشیاء سمجھانا، یہ توا ہے اس روٹی پکتی ہے، یہ ہانڈیا ہے اس میں سالم پکے گا، یہ کرپا ہے یہ زمین کھو دے گا، یہ درانتی ہے فصل کاٹے گی، یہ بیل کی جوڑی ہے ہل جوتو اس سے، یہ پیالی ہے اسے چائے پیو، یہ گلاس ہے پانی پیو. ضروریات اشیاء اکثر یہی چیزیں ان کے سامنے تھی، لیکن بہرحال اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عبادت انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا روشن باب ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. توحید حق تعالی کا ایک ہونا، موجود ہونا، بغیر شریک اور شرکا کے منزہ اور مبرہ ہونا، اس کو توحید کہتے ہیں. متکلمین کہتے ہیں کہ توحید کے معنی ہے اثبات القدیم و نفی الحادث، کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. نہ بوت خلق تبودی اور نہ باشد خلق تباشی، نہ نیازت نہ ولادت نہ بفرزند تو حاجت، احد لے سکا مثلی سمد لے سکا فضلی. حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ منظومہ کے اندر فرماتے ہیں، ان اشعار کے ذیل میں حکیم الامت مولانا اشرف علی لکھتے ہیں، سالک کو چاہیے کبھی کبھی ذوق و شوق سے یہ اشعار پڑھا کرے کہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، ایمان مضبوط ہوگا. میں انشاءاللہ پورا قصیدہ پڑھ کے سناؤں گا اپنے موقع، اس دن تقسیم بھی ہو جائے. توحید کے مقابلے میں شرک ہے، اور شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، ابتداء ایک اعتقادی اور دوسرا فعلی. عقیدہ ہے تو اعتقادی ہے، عقیدہ نہیں ہے ویسے لوگوں کی دیکھا دیکھی کر رہا ہے تو فعلی ہے. اعتقادی کی چار قسمیں ہیں، شرک فی العبادت، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العلم. چار قسم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک فی العبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز ماننا. خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے ان النظر عبادت والعبادۃ لا تکون الا للہ. نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. ذکر علیہ السلام کی اہلیہ کہہ دی آئے ہے بلکہ مائی مریم کی والدہ کہہ دی. ذکر علیہ السلام کی اہلیہ کا نام تھا فاکوزہ, مدارک میں ہے, اور بی بی مریم کی والدہ کا نام تھا یوہانس, جو بعد میں یہاں کٹ گیا, یوہنا رہ گیا یوہانس. مریم بی بی کی والدہ نظر مانگ رہی تھی, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, یا اللہ جو کچھ بچہ پیدا ہوگا تیرے دین کے لیے وقف ہوگا, تیرے دینی علوم پڑے گا. لیکن بچہ پیدا نہیں ہو, بچی پیدا ہوئی. ماں پہ جو سر کی گمان کو تھوڑا بینا ہو خطا جذب خندہ ہو خطا, لیکن اللہ نے تسلی دی, لے سکر ہو کل انسان, وہ لڑکا جو آپ کے ذہن میں تھا وہ اس لڑکی سے جو ہم نے بھیجی بہتر نہیں ہو سکتا ہے, یہ کچھ اور ہی چیز ہے. وہ زنانا اور کار میں کو مردانا, بعض عورت اپنی صلاحیتوں میں مردوں سے بھی بلند برتر رہے گی, جیسے کہ بعض مرد عورتوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. مجذوب علیہ رحمت کشکول کے اندر رونا روتے ہیں, عجب سا زمانہ, مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. عورتوں نے باقاعدہ اونچی لفٹی پہن لی اور پانچے اوپر چڑھا لی کا کام بہت زیادہ ہے کہیں گر نہ جاؤ, اور مردوں نے پانچے نیچے کر لیے یہاں تک کہ ایڑی سے بھی نیچے ہو. تو عورت کو حکم نیچے کا کرنا تھا اس نے اوپر کیا, اور مردوں کو حکم اوپر کرنے کا تھا وہ نیچے چلے گئے, ایسے نیچے چلے گئے کہ اب روٹی نہیں سکے, نیچے نیچے رہے. توبہ توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. شرک کی چار قسمیں ابتدائی اعتقادی کی, شرک فی دعا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور اسے مانگنا, یہ شرک فی دعا کہتے ہیں. فلاں بابا پہنچتا ہے مدد کرتا ہے, فلاں درگاہ کی ہم نے نظر نیاز کی اس سے بیٹا پیدا ہوا, یہ مشرکانہ خیالات. قرآن پاک اس کا رد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک پیغمبر ہے زکریہ علیہ السلام, اور اس کا بیٹا نہیں ہے, اور رو رہے خدا کے سامنے, رب لا تذرنی فردا, اے خدا یا اکیلے نہ چھوڑ, کوئی بیٹا بیٹا دے. وانت خیر الوارثین, اور آپ بہترین وارث ہے, جانشین دینے والے ہیں. پیغمبر ہے بنی اسرائیل کا, امام زندہ کا بندہ ہے, لیکن اپنے لیے بیٹا بنا نہیں سکتا, جو خود بنا نہ سکے ہیں وہ دوسروں کو دے بھی نہ سکے. یہاں بولے میں یشا وہ جس کو چاہے لڑکیاں دے, وہ یہاں بولے میں یشا اور اللہ جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دے. او یو زوجہم ذکرانا وإناثا, اور جن کو چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے. ویجعل من یشاء عقیما, اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے, باندھ رکھے اسے کہ اللہ کے فیصلے. اور زندہ پیغمبر زکریہ علیہ السلام کتنے شان و شوکت والے ہیں, وہ زکریہ اللہ کو اب میرا بندہ زکریہ, اور اسرائیلیوں کا بیت المقدس کا امام بیٹا مانگ رہا ہے, مانگ مانگ آئے خدا ہے. اذنا دا رب ندا خفیہ, اللہ سے رو رو کے مانگ رہے, واشتعل الراس شيبا. خدایا بال سفید ہو گئے. وهن العظم مني ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی. لم اکن بدعائے کر بشقیا لیکن آپ سے مانگنے سے اب بھی مایوس نہیں ہوں. کیونکہ نا امید ہو شیطان دے شیطان زکا بےمان دے. اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے. مفسرین کو تو 100 سال عمر ہو گئی تھی اور اہلیہ بھی بیمار تھی. اس میں بچے لینے کی صلاحیت نہیں تھی. عقیم تھی بان بان شنڈا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَحَبْنَا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. ہم نے زکریہ کی دعا قبول کی. دعا قبول کرنے والا اللہ ہے. نبی اور ولی ان سے مانتے تو بندوں کو کہنے کہ تو دے بغیر سبب اور وسیلے کے. یہ شرف دعا. اور یہ سمجھنا کہ وہ سن رہا ہے ہر جگہ سے یہ شرف العلم ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہ جائز اور ثواب ہے شرف العبادت ہے. اور یہ سمجھنا کہ وہ کر سکتا ہے ایسا شرف التصرف ہے. اس ایک گندے عقیدے میں ساری لعنت ہے جمع. قرآن پاک کیسے مزے سے بیان کرتا ہے. فاستجبنا له. ہم نے زکریہ علیہ السلام کی دعا سن لی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا. بیٹا دے دیا یحیٰ. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا. اور ٹھیک کر دی ان کے لیے بیوی دان ارمان دے پختون. وہی شنڈ خزر تمن تان دگا ارمان دے پختون سا فساحت دان قربان. وہی شنڈ اور تمن تان دگا تان دا خبر ہے اس آسکو ہم پختو دا تو جہاں پختو ہمارے ٹھیکا لگا جس کوئی ماں ہوتا شنڈا تان دا کا. یہ دعائیں کیوں قبول ہوتی ہے؟ انہم کانو مسارعون فی الخیرات. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. جو یہ کہے کہ میری دعا قبول ہو جائے وہ اپنی شکل آئینے میں دیکھے کتنی خیر بڑھائی کتنے اچھے کام کیے کتنوں کی مدد کی. ذرا آئینے میں شکل بھی دیکھے. دعا قبول کرانا بھی کسی مرد کا کام ہے. پیغمبر ہے اللہ سے مانگنے والے ہیں. دعا کیوں قبول ہوئی؟ نوح علیہ السلام سے شروع ہے. اس سے پہلے لوط علیہ السلام, اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام, اس کے بعد داؤد پر سلیمان, پھر ایوب پر اسماعیل ذوالکفل ادریس یونس زکریا یحییٰ. تقریبا مشہور انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام. اخیر میں کہتے ہیں کام کی یسارعون فی الخیرات. یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. ہزاروں طلباء احسن العلوم میں تفسیر پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ اسے قائم دائم رکھے. تو اے مالدار ہو, پیسے پر سینہ ڈالے ہوئے اجدہا ہو, تمہارا فرض نہیں بنتا کہ ان کے اعزاز و اکرام کے لیے آگے بڑھ. کانو یسارعون فی الخیرات. خیرات پشتوں میں کہیں تو کوئی خیرات افلاندی خیرات کرا. مراد ہے فعل الخیر, اچھے کام. ایک کام بنیاد. سبحان اللہ. ایک آدمی کا بچہ نہیں تھا, مجھ سے دعا کرائی. یہ مسجد بن گئی تھی. مجھے کہا بیٹا ہو جائے مسجد بنا کے دے دوں گا. بیٹا ہو گیا اور جتنی اس وقت ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوری کروائی. قیامت تک ابد نشان رہے. قانون سارے ان فی الخیرات. طالب علم میں جب اہم مسئلہ ہو, جیسے آج کل خیام امن ہر طرف سے آپ پر حملے ہیں. او جی فلاں جگہ اتنے طلبا جمع ہوئے, فلاں ہیں فلاں ہیں, عجیب عجیب نام ہے آپ کے باہر. جی آپ کو پتہ ہی نہیں ایسے ایسے نام رکھے گئے. خدا نے ہدایت دے, عزت دے, شرف دے, سمجھ دے اور دین والوں کی قدر نصیب فرمائے. تو آپ کی جماعت نہیں جانا چاہیے، آپ کی سنت مؤخر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اشراق اور چاشت، تہجد، قیام اللیل سب محفوظ رہنا چاہیے. آپ مسجد میں بیٹھ کے گپ و شپے سے تائب رہا ہے، مستغفر رہا ہے. کان یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. یدعوننا رغبا ورهبا، اور ہم ہی کو پکارتے تھے خوشی میں بھی اور غم میں بھی. یعنی کوئی وقت نہیں جو اللہ کے سوا کسی نبی ولی بغیر اسباب، یعنی مرنے کے بعد، دنیا سے گزرنے کے بعد کسی کو پکارا جائے، جائز نہیں، حرام، کفر کا عقیدہ ہے. ویدعوننا رغبا ورہبا، ہم ہی کو پکارتے تھے رغبت میں بھی اور خوف میں بھی. سبحان اللہ. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور واقعی ہم سے ڈرتے تھے. یعنی اللہ سے ڈرنے کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالی سے ڈرنے کی دلیل کیا ہے؟ صرف اس سے ماننا، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ماننا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شرک اعتقادی چار قسم کا ہے، فی الدعاء، فی التصرف، فی العبد، فی العبادت. شاہ اسماعیل نے تقویت میں اور بھی اقسام نقل کی. اور شرک فعلی وہ متنوع، اس کی بہت قسمیں بن سکتی ہیں. اچھا جی، بچہ پیدا ہو جائے گا لیکن ایک کان میں مورکی ڈال، وہ گلبدین شاہ ہوشے، اور یہ لڑکی ہے کیا؟ یہ تو محمود غزنوی نے ہندوستان کے ہندوؤں کو پابند کیا تھا کہ ہمیں نظر آ جائے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. ہندو کو کہا کان چھیدو اور مرکیاں ڈالو. کبھی کہیں گے فلاں رنگ ہم نہیں پہن سکتے، بزرگوں کی اجازت نہیں. کون سے بزرگ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، ابو حنیفہ، امام محمد، یہ دین کے بزرگ. بزرگ کس کو کہتے ہیں آپ؟ خاندان کے بڑوں کو مذہب کے بزرگ کہتے ہیں. عقل ماری گئی ہے، یہ سب شریعت کے پابند ہیں. قسم قسم کے مفاد، دلہن کو لے آتے ہیں دروازے میں کھڑی کر کے کہتے ہاتھ آگے کھڑاؤ تاکہ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے، اس کے گود میں چھوٹا بچہ لیتے تاکہ یہ بھی ہری ہو جائے اور اس کا بھی بچہ ہو جائے. اور بعض ایسی باتیں ہیں تو بیان کرنے سے مجھے شرم آتی ہے، لوگوں کی عادت ہے. یہ فعلی شرک ہے. پہلے زمانے میں بچوں کے گلے میں چاندی لٹکا دیتے تھے، اور سونا اور چاندی کا استعمال رجال کے لیے حرام، ناجائز. اور سونا اور چاندی کا پھر معصوم بچہ ایک سال بعد دوسرا، پھر تیسرا، سات پورے ہو جاتے تھے، کہتے تھے کاکا سے نظر لا دے دے بجے دے کاکا سے پلے دے دے کاکا سے مور مڑاوا پلا رہے موڑو ٹھوڑ کھانا نے مڑ گئے. اکو بکو سندر بکو، گائے کا دودھ اس میں گیارہویں ہے. ایرانی پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر کا حصہ ہے. وہ کہاں سے ان کا حصہ آیا؟ وہ گیلان میں پیدا ہوئے ہیں 471 میں، اور بغداد میں فوت ہوئے ہیں 561 میں، 90 سال کی عمر میں. 51 اولادیں ہوئی ہیں، 26 مری زندگی میں، اور 25 تقریباً موجود ہے، 12 لڑکے 12 لڑکیاں، سب علماء فضلاء، شیخ عبد الرزاق، شیخ عبد الواسع، شیخ عبد الجبار، شیخ عبد العزیز، بہترین علماء، جید علماء. شیخ بہت فضائل و مناقب کے بزرگ، کوئی شک نہیں ہے، وہ دین کا ستون تھا. حضرت تو یہاں تک سخت ہے، ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے الفتح الرحمانی کے نام سے، اس کتاب میں شیخ کے مجالس ہے، آج ایک واعظ کیا، کل ایک واعظ کیا، پورا محفوظ ہے. اس میں ایک واعظ میں کہتے ہیں تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، میرے درس میں آتے ہو کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے شرم نہیں آتی جس کو جھولے پر بٹھا کر نمرود نے آگ میں جھونکا، اور اس دوران صحیح مسلم میں ہے جبریل آیا میری مدد کچھ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس خدا کے لیے ڈالا جا رہا ہو وہ جانتا ہے، اس لیے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، یو کین گو، اب جائے. پیرانی پیر کہتے ہیں جب تک اس طرف کے مومن نہیں ہو میں تمہیں مومن مسلم نہیں مانتا. حضرت کی جو مجالس ہے اس میں مجلس، اندازہ لگاؤ. اور درس کا طریقہ یہ تھا، چھ بیٹے ایسے بیٹھے ہوتے تھے، چھ بیٹے بائیں طرف، ایک مسئلہ بیان فرماتے تھے، پھر پوچھتے تھے ماں گیا کل شیخ عبد الرزاق بڑے لڑکے کا نام، وہ کہتے تھے لا کلو کما کالا ابھی، ایسا نہیں جیسے ابا جان کہہ رہا ہے. اور ماں گیا کلو شیخ عبد الجبار اکولو کما کالا ابھی، اور ماں گیا کلو شیخ عبد العزیز لا اکولو کما کالا ابھی، اکتب مائندہ کم، اپنی اپنی رائے لکھو، دلیل قائم کرو. ایسی بہترین صلاحیتوں کا درس تھا. 12 لڑکے، اور مورخین لکھتے ہیں جو 12 بیٹیاں تھیں وہ ان لڑکوں سے بھی بڑی عالمات تھی. اور اس رات کو ان سے مشاورت فرما دو. لوگوں نے نام بدنام کیے بزرگان دین کا. حضرت کے حالات پر ایک نور الدین نوری نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بہجت الاسرار. اس کتاب نے اسی شخص کو جو ہندوستان میں شرک اور بدعت کا ٹھیکیدار رہا ہے، اس شخص کو برباد کیا. اس کتاب اس شرک سے لبریز اور اعلی کتاب جو حضرت پر لکھی گئی ہے سبحان اللہ، وہ عبد القادر بغدادی کی ہے، اور اس کا نام ہے الیواقیت والجواہر بترجمت شیخ عبد القادر. بہترین کتاب. ہمارے فضلاء، ہمارے بھائی لوگ، طالباء، یہ اپنے بزرگان دین سے بھی جڑ کے رہے، یہ بڑے کام کے لوگ، بڑے دین کے ستون ہیں. اب ان کے علوم کا میں آپ کو کیا کہوں. اب یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہی بیٹھ کر کے اشراق پڑھی جائے، ہمارے یہاں تو آسان ہے، عاجز اور فقیر نماز بھی اس طرح پڑھا جائے، اور پھر دو چار باتیں ہو کہ دعا کے بعد وقت ہو گیا پڑھو، اس اخلاص. لیکن بعض جگہوں میں بہت سویر نماز ہوتی ہے اور پھر اشراق تک بیٹھنا ضروری ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں ضروری نہیں، چلا جائے آرام سے، جب سورج نکلے جہاں کہیں ہو وہاں پڑھ لیں. لیکن معین الدین چشتی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے دلیل طالب، فارسی میں، اس زمانے میں زبان فارسی تھی، میرے پاس موجود ہے، میں پوری اول سے اخیر تک دیکھی. 7 دلائل قائم کی معین الدین چشتی نے کہ نہیں وہیں بیٹھا رہو، کہیں مت جاؤ، اشراق پڑھ کے جایا تھا. اہلن و سہلن سران ہوگا، ٹھیک جیسے حضرت فرماتے ہیں ایسے ہی کریں، دین کے ستون ہیں بہت بڑے. اب آپ اندازہ اپنے ذہن خیال میں، آپ میں سے بہت ساروں نے بول حدیث کیا ہے، ابحاث بھی پڑھے ہیں، درس بھی دیکھے. 7 دلائل معین الدین چشتی ولی الہند اور سلطان الہند نے اس پر قائم کیا کہ نہیں افضل و بہتر یہی ہے کہ وہی بیٹھے رہے اور سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑ کے جائے. کتنا ثواب ملتا ہے آپ نے غور کیا, ترمذی شریف میں ہے من صلی الفجر بجماعت, جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے, اللہ ساری زندگی نصیب فرمائے, اللہ آل و اولاد کو جماعت کا پابند بنائے, اللہ شاگردوں کو دوستوں کو تمام مسلمانوں کو بالخصوص فجر کی نماز. سوال نظر سے تو نہیں گزری لیکن ایک کامل اور عاقل کے کلام میں ایک شعر ہے اور اس شعر کے اندر یہ آیا ہے کہ ایک خاص قسم کا خدائی نور صبح صبح نازل ہوتا ہے اور وہ اس شخص کے سر پر اترتا ہے جو نماز فجر جماعت میں موجود ہے. سبحان اللہ, علوم تو باہر ہے دریائے معجزت. ایک کامل کے کلام میں ایک غزل ہے, اس غزل میں وہ کہتے ہیں کہ صبح ایک نور نازل ہوتا ہے آسمان سے اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو فجر با جماعت میں ہے. سبحان اللہ, یہ کچھ کم بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نہ قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کی نماز میں اجتماع ضروری ہے. اس کی ایک تفصیل تو وہ ہے جو احادیث میں کہ رات کو جو فرشتے ڈیوٹی کر چکے ہیں وہ ابھی فجر پڑھ کے جائیں گے اور دن میں جو فرشتے ڈیوٹی کریں گے عصر تک وہ ابھی آ چکے ہیں. تو مشہود معنی مجموع دونوں اکٹھے ہو. یہ قاعدہ ہے کہ ایک نوکر تب جائے کہ دوسرا آ جائے, یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈیوٹی ہو گئی وہ چلا گیا گیٹ خالی پڑا ہے, یہ بد نظمی اور بد انتظامی ہے. نہیں, وہ دوسرا آنے والا پابند ہے کہ اس کی موجودگی میں آ جائے, حوالگی کر لے. قرآن کریم کا زور آپ دیکھیں گے کہ انتظام کیسے کراتا ہے, ایسا انتظام کہ ساری دنیا کا ڈسپلن قرآن کے سامنے خاک اور مٹی ہے, خاک اور مٹی ہے. ڈسپلن تو دین سے سیکھ لو قرآن کریم کو دیکھو. ایک تفسیر ان قرآن الفجر کان مشہودا, دوسری تفسیر فجر کی نماز میں دل و دماغ حاضر ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یعنی خاطر جمی رہی ہے. اس کی تائید سورۃ مزمل سے ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقت ارض اقرب قیلا, بہترین کلام نکلتا ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ فجر میں آپ کی طبیعت نا احساس تھی اور سورۃ الرحمن پوری پڑھ لی. میں نے کہا سورت چھوڑتی نہیں ہے کہ آدھی پڑھی جائے. صحابہ میں سے بہت سارے کہتے ہیں ما کننا احببنا ان نقطع السورۃ, ہم نے کبھی بھی یہ پسند نہیں کیا کہ سورت کاٹ کے پڑھے, سورت ہے پوری پوری پڑھا دو, زندگی قربان کر لو قرآن کو. ہم تو حافظ قاری وغیرہ نہیں ہے لیکن اللہ نے ایک منصب دیا تھا, 40 سال اسی ممبروں میں حرام میں پورے ہو گئے, 40 سال عمر عزیز اب گزشت, مزاجی تو از حال طفل نگشت. اتنا اللہ نے احسان کیا کہ اس امامت کی برکت سے عاجز اور فقیر کو سب بیماری اور سب امراض سب قبائح کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن یاد کرا دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوگا, الحمدللہ. اگر قیامت کے دن حق تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ آپ کو میں نے دنیا میں بھیجا تھا اور مولوی بنایا تھا اور ایک مدرسہ بھی دیا تھا, آپ نے میری رضا کے لیے کیا کیا, میں دو باتیں کروں. اگر توفیق ہوئی لوکان لی یوم طلاق اندر روح مکانت, اگر خدا تعالیٰ کے حضور مجھے بولنے کی ہمت نصیب ہوئی, ایک بات یہ کہوں گا کہ میں نے امامت بہت شوق سے کی. جب میں ایسا بیمار تک ہاتھ لگا کے اٹھتا تھا تو بھی 5 وقت نماز پڑھا تھا, سوچا بھی نہیں کبھی کہ میں آگے نہ ہو جاؤں. اور دوسرا یہ کہ مجھ سے پڑھنے کے لیے جو لوگ آئے وہ طالب علم ہو یا نمازی ہو، ان کو آرام پہنچانے اور ان کو خیر کی بات پہنچانے میں نے کوئی دیر نہیں کی کبھی. اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بے جان بھی نہ خوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قد. یہاں ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں، نام میرا ٹھیک نہیں، بڑے مولوی. طالب نے کہا حضرت ہاتھ کھلے چھوڑو، نماز کے بعد دونوں ہاتھوں سے طالب علم نے کہا حضرت صرف گئے ہاتھ. بیٹھا رہا، ایک نمازی نے کہا حضرت سنت موقع پہلے تسبیحات بعد میں. جب جانے لگا ایک ساتھی نے کہا حضرت آپ ہمارے مذہب کے بڑے ہیں، آپ کی پگڑی کالی، جوڑا کالا، جرابے کالے، کیا اس سے اندیشہ نہیں کہ آپ کسی اور طرف میلان رکھتے ہیں؟ پاکستان میں سفید کپڑے ختم ہو گئے. مجھے کہتا ہے واہ سنگلو، ایک ہی دفعہ حاضری میں اول سے آخر تک ٹھیک ٹھاک مول بھی بنا کے چھوڑ دیے. عالم بہت بڑے ہیں، خیال نہیں ہو، بہت بڑے عالم. الحمدللہ، یہ آپ کو نصیحت ہے کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے، خیر پائی کا ارادہ بھی. شاید میرا انداز اچھا نہ ہو، آپ شیرین انداز اپنائیں. شاید میرے اخلاص میں کمی ہو، آپ زیادہ اخلاص سے کام کریں. نماز میں ننگے سر کھڑا ہے، بخاری شریف سے ثابت ہو رہا کہ اس کو سر پہ ٹوپی رکھنا جائز ہے. لیکن صبح ہم آ رہے تھے تو منصور بھائی نے ایک نمازی کو دیکھا، نیا کہیں سے بھولے بھٹکا آیا تھا. منصور بھائی نے خادم دیا جو ساتھ آ رہا تھا، اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دیا. میں نے کہا چھوڑ چھوڑ، پریشان ہو گیا. کس طرح ثابت ہے؟ وہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے دوران مشرکین نے اوجڑی رکھی تھی، اس روایت کا جو تضاد ہے اس میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ نمازی کو سکون پہنچانا. جیسے اس سے ٹوپی گر گئی، اس کو مسئلہ معلوم نہیں کہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے رکھے، آپ کو معلوم ہے آپ نے اٹھا کے رکھے، اس کے سر پر جائز ہے، ثابت ہے. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں، پریشان ہو جائے تو جی میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے تنگ کیا. وہ کیا تنگ کیا یار؟ اور اس مسئلے کی تائید وہ مسئلہ ہے جس میں فرمایا کہ اگر صف کے پیچھے اکیلے آدمی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے تو صف سے ایک کو کھینچ لے. لیکن اس زمانے میں اگر آپ نے کھینچ لیا تو لپڑا تپڑو شروع ہو جائے گی، اور سمجھو کہ کوئی اغوا کار آیا مجھے گاڑی میں ڈال رہا، تو مسجد کے اندر بدنظمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے فقہا کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی ضرورت بس کھڑے ہو جاؤ، خیر کوئی آنے والا ہے تو ایک منٹ انتظار کر لو. بسم اللہ، جہل عام ہے اور علم بہت کم ہے، اس لیے علم کا استعمال حکمت کے ساتھ کرنا ہے کہ فائدہ ہو نقصان نہ ہو. تو میرے بہت سارے کاموں میں آپ تقلید نہ کریں، آپ مزید تعلیم اپنائیں اور اچھا درشن اختیار کریں. لوگوں کو اذیت نہیں پہنچانی ہے، لوگوں کو راحت رسانی کی کوشش کرنی ہے. والحمدللہ علی حال. اللہ اکبر و کبیر. بہرحال شرک اگر عقیدے میں ہے تو اس کو اعتقادی کہتے ہیں. عام طور پر یہ چار بڑی قسمیں، شرک فی الدعاء، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت، یہ اعتقادی شرک سمجھا جاتا ہے. اور شرک فعلی ان رسوم کو کہتے ہیں جو اپنی طرف سے اختیار کیے گئے ہیں اور شریعت مقدسہ نے قطعاً اس کی رہنمائی نہیں فرمائی. بہت ممکن ہے کہ کہیں کہیں اس کی آمیزش بدعت کے ساتھ ہو. حافظ ابن قیم نے اغاثۃ الاحفان میں لکھا ہے کہ بدعت اور شرک تقریباً ہم مانا ہو جاتے ہیں. بدعت تو زیادت علی السنہ کو کہتے ہیں اور شرک تو خدائی صفات اور عبادات طاعات میں کسی اور کو ڈالنے کو کہتے ہیں, لیکن بعض اوقات بدعت اور شرک ہم مانا ہو جاتا ہے. مثلا ہمارے ملک میں جس طرح میلاد منایا جاتا ہے اور اس کے جشن اور جلوس ایک تہوار کے طور پر دکھائے جاتے ہیں, انصاف سے دیکھا جائے کیا یہ امت مسلمہ کا عمل ہے, کیا یہ قرآن کریم اور سنت نبوی سے ثابت کردار ہے, کیا حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما, اعمال زیارہ اول الحج اول العمرہ الذین نحبهم وما الذین یحبوننا بخیر و عافیہ. وہاں پر تو یہ کام اس طرح نہیں. 27 رجب کو معراج کا جشن ہے, مسجد سجائی جاتی ہے, چراغا کیا جاتا ہے. کیا اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب تفسیر روح المانی 15 پارے میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ رات اپنی فضیلت کے اقدار سے لیلۃ القدر سے بڑھ کر ہے, ولکن التعبد فیہ لیس بمشروع, لیکن اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے. جب رات کی عبادت نہیں تو اگلے دن روزہ کہاں سے آئے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ اندیشہ نہیں ہے کہ یہ شرک فعلی اور بدعت کا ارتکاب ہو؟ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اہلیان بدعت کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے, قیامت کا دن برحق ہے, ذرے ذرے کا حساب ہوگا. جشن کے عنوان سے کتابیں لکھنا, یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کتاب کہیں نبی کے خلاف تو نہیں, یہ کتاب کہیں ابو بکر صدیق عمر عثمان علی اشرف بشرا بدریین کاتبان وحی خیر القرون کے خلاف تو نہیں لکھ. پھر اتنا جھوٹ بولنا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر میلاد کا محفل بنایا. یار لوگ باقاعدہ اخبار میں دیکھتے ہیں, انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھو خدا پر کیسے جھوٹ گڑتے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا, ان کی تباہی کے لیے یہ گناہ کافی. شرک فعلی متنوع, اس کے ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ طریقے کا خروع. بعض لوگ کہتے ہیں کہ برات کو لڑکی والے جو کھانا دیتے ہیں یا بچے کا جو سالگرہ منایا جاتا ہے یہ بھی بدعت اور شرک فعلی ہے, لیکن اس عاجز کو اس میں طعم کھلے. یہ حسنات کے قبیل میں سے ہیں, ہاں ان کو ضروری سمجھنا بدعت ہوگا. جیسے علماء دین کہتے ہیں کہ عید کے دن گلے ملنا یا مصافحہ کرنا ضروری سمجھنا بدعت ہے, اور اگر عید کی خوشیاں سمجھی جائے تو جائز ہے. ہم نے احسن المناسک کے تکملہ کے اندر اس کے دلائل لکھے اور وہ شائع ہوا ہے. لا اله الا اللہ. شرک جو رائج تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ما وجہ الشرک ای بنا لظہور الشرک. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رد المناطقہ میں اور ان کے شاگرد رشید ابن قیم نے غاسط اللحوان میں لکھا ہے کہ شرک کی دو وجہ. اول وجہ ہے الجہل بالمصالح الشرعیہ، شرائع سے بے خبر رہ، جہلت سے پیش آ. مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ غور کر لیں. اہلیان بدعت کہتے ہیں کہ پیغمبر نور ہے. ایک مثال دے گا، اب پہلا دن جو آدم کا سجدہ کیا فرشتوں نے کیا، اور فرشتے بالاتفاق نور ہیں، اور آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں انی خالق بشرا من طین، بشر پیدا کرتا ہوں مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ٹھیک کر دو تو آپ سجدہ کریں. تو فیصلہ تو پہلے دن ہو چکا ہے کہ نور سجدہ کرے گا بشر کو، اور بشر اعلیٰ ہے نور سے. پھر یہ نظریہ کیسے اختیار کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور محض کہا جا رہا ہے، خاص کر انکار بشریت کے قبح کے ساتھ؟ یہ جہل ہے، جہالت. یا مشہور ہے کہ جبریل نے سات آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ اکیلے جائیں گے، اور میں اگر آگے بڑھوں تو میرے جسم کے پر جل جائیں گے. یہ بوستان میں شیخ سعدی نے لکھا ہے، اور حضرت شاہ صاحب مولانا طاہ اللہ شاہ تقریر میں بیان کرتے تھے. لیکن بس حد معذرت عرض ہے کہ بخاری شریف میں طلباء جو ہمارے یہاں دورہ کر چکے وہ جانتے ہیں، جگہ معلوم ہے، صاف آیا ہے فعلا بھی الى الجبار، اللہ تعالی تک جبریل گئے. اس مسئلے کی کیا حیثیت رہے گی جب بخاری جیسی کتاب میں موجود ہے؟ فعلا بھی الى الجبار. بعض مسائل ایسے ہیں جن میں کم علم استعمال ہوا ہے اور وہ پھیل گئے. اور اہلیان بدعت کہتے ہیں کہ علم غیب جو نبی کا ہے یہ تحفۃ المعراج ہے، معراج میں آپ کو سب کچھ دے دیا گیا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ شرک کی وجہ جہل ہے مصالح شرعیہ سے. بخاری شریف کے طلباء سب موجود ہیں، اکثر علماء فضلاء الحمدللہ، انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ جب تشریف لائے آپ نے صحابہ کو کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا دیکھا، لہا الوان شتا، رنگ بدلتے رہتے تھے پتھوں کے، لا ادری ما ہیا، پتہ نہیں کیا چیز. یہ تو فضل معراج علم ہے. حضرت واپسی پر فرما رہے سدرۃ المنتہا کا درخت بیری کا، ان کے پتوں میں لائٹ جل رہے مختلف رنگ برنگ، لا ادری ما ہی. بخاری کتاب الصلاۃ جلد اول. کبھی کہتے ہیں وفات سے پہلے، پیغمبر کی وفات اور دنیا سے سفر سے پہلے پہلے سارا علم غیب ما کان و ما یکون کا دے دیا گیا. بخاری شریف کتاب الحوض میں، مسلم شریف اور تمام معتبرات میں ہے، آپ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن حوض کو سر پر کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوگی، اس کے نشان ہوں گے، وضو کیا ہوگا، اس کے آسا کے نشان ہوں گے. لَأَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَأَقُولُ اُسَيْحَابِي اُسَيْحَابِي میں کہوں گا ان کو کہاں جہنم لے جا رہا ہے، یہ تو میرے لوگ ہیں. فیقال لی، مجھ سے کہا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد جشن معراج، جشن میلاد، کنڈے، جارویاں، اکڑیاں بکڑیاں، بہت عقائد و اعمال میں فساد مچا رہتا تھا. آپ کہتے وفات سے پہلے سارا دے دیا گیا، یہ تو میدان محشر ہے اور شفاعت کا موقع ہے. آپ کہتے مجھے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کیا بدعت نکالی ہے. اور بخاری شریف میں اس طرح بھی ہے ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم، مسلسل مرتد ہوتے گئے. میں نے کہا تھا نا شرک اور بدعت ایک جگہ ایک ہو، کبھی یہ جگہ دے دی. احدثوا، احداث کہتے ہیں بدعت کو. ایاکم للمحدثات، آئل بدعت. اور ابوبکر ترتوشی کی کتاب ہے، ابوبکر ترتوشی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الاحداث فی الاحداث. چھٹی صدی ہجری کے بزرگ، بہت بڑے علماء میں سے، امام رازی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، فخر رازی کے. کتاب لکھی ہے. لوگ کہتے ہیں بے شک رازی کا شاگرد ہے لیکن علم میں رازی سے پختہ ہے، اور کتاب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، الاحداث فی الاحداث. چٹی صدی 666 میں مرے، 666 ہجری تک جتنی بدعت نکلی تھی ان کا ذکر اس کتاب میں کیا، مذمت کی. بدعت کے رد میں دوسری بڑی کتاب شاطبی غرناطی کی ہے، اس کا نام ہے الاعتصام، دو جلدوں میں، بہترین کتاب ہے. رد شرک اور بدعت میں انسائکلوپیڈیا ہے. تیسری بڑی کتاب رد بدعت ہے، حافظ ابن قیم کی اغاثت الاحفان عن مقاعد الشیطان، شیطان نے کہاں کہاں لوگوں کو ورغلایا. چوتھی بڑی کتاب رد بدعت ہے وہ مدار الابتداء، ابتدا یبتدی من بدعت نکال لیا. کتاب کا نام ہے مدار الابتداء، ایک عراقی دکتور کی ہے، وہ اعلی عرفا کتاب ہے. ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں سے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک تو عقائد کے باب میں کتاب لکھی ہے تقویت الایمان، جس سے آج بھی بدعتیوں کے ہاں زلزلہ برپا ہے. مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے اس کا رد لکھا ہے اطیب البیان فی رد تقویت الایمان. پنجاب سے ایک پروفیسر غیرتی موحد نے جواب لکھا ہے اکمل البیان فی رد اطیب البیان و تائید تقویت الایمان. الحمد للہ علیہ. شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ اسحاق جو ان کے ساتھی ہے، ان کے ایک شاگرد ہے شاہ دلیل اللہ، ان سے خاندان سلاطین نے کچھ سوالات کیے تھے، ان کے جوابات لکھے. اس کتاب کا نام ہے مئت مسائل، مئة نصائح. علماء جو بدعت کے خلاف مناظرہ کرتے ہیں اس کتاب کو بھی لے کے جاتے ہیں، اور ہمارے عزیز دوست قاری ضیاء الحق صاحب نے یہاں کراچی میں شائع کیے، اور مولانا عبد الرحمن نے الرحیم اکیڈمی سے شائع کی، ہمارا نسخہ شائع کیا، ابتدا میں میرا ذکر کیا والہانہ کہ یہ بہترین سی مرغ مجھے ان کے ہاتھ سے مل گئی. میرے پاس جو اصل نسخہ ہے وہ ہمارے برادر عزیز مولانا فضل ربی کے والد بزرگوار محمد غلام نے مجھے دیا ہے، اور اس پر میرے ایک بزرگ عبدالوہاب شبنم نے یہ شعر لکھا ہے، خوشحالی کی ٹکولے دے موحد ہو اودا کتاب کا بیدتیان ہو ایٹم بم دے میں تھا مسائل، وہ میں نے اپنے پاس برکت کے لیے رکھی. لکھا ہے کہ اس کتاب سے موحد بہت خوش ہوں گے اور بدعتیوں کے خلاف تو یہ ایٹم بم ہے. خوشحالی کی ٹکولے دے موحد ہو اودا کتاب کا بدعتیان ہو ایٹم بم دے. حضرت شاہ اسماعیل نے عقائد پر کتاب لکھی تقویت الایمان. ہمارے اسکول میں نائنتھ اور ٹینتھ میں ہم ایک بزرگ عالم تھے دیوبند پاس، وہ درختوں کے اندر ٹوٹی ٹوٹی بینچوں پر لڑکے بیٹھے رہتے تھے، خوار بدگار، حضرت عربی پڑھاتے تھے اور چہرہ مبارک چاند کی طرف جلوے کرتا تھا. تو میں آتے جاتے حضرت سے بات چیت کرتا تھا، تو سائنس ماسٹر اعجاز انور ہمارے استاد تھے، اس نے مجھے کہا اتنا عشق ہے تو وہیں سے عربی پڑھو. میں نے چلو ہو گیا، ٹک سائنس جمع کر دی واپس اور حضرت کے پاس بیٹھ گیا. بڑا ہنگامہ ہو گیا اسکول میں. استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سرحد میں معتبر لوگوں میں سے لاٹھی لے کے اسکول آیا اور بختلی ماسٹر کو کہا، لڑکے کو اختیار ہے جو مضمون پڑے گا، تو کون ہوتا ہے، سیدھا ہو جا ورنہ ابھی مردان سے آپ کا تبادلہ کرا. اس نے کہا نہیں بالکل بہت اچھا ہے، حضرت سے پڑھے. حضرت سے میں عربی پڑھنے لگا. حضرت نے کہا آپ نے پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں میں، آٹھویں میں عربی نہیں پڑھی، نائنتھ میں آ کے پڑھنے لگے. میں نے کہا سیما امتحان تک موقع دے، اگر پاس ہوئے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دوں گا. سیما امتحان میں اول آیا، 36 لڑکوں میں پہلی مرتبہ پڑھنے والا، اللہ کی مدد سے عربی میں اول آیا. اسکول میں انعام و اکرام ہو گیا میرا، لیکن اللہ کو ایسا منظور تھا کہ جب ہم دسویں جماعت میں ہوئے تو ہمارے بزرگ استاد وہی شیخ مولانا قدرت اللہ صاحب کا انتقال ہو گئی. قصہ سن لو عجیب کے ساتھ. ان کی جگہ ایک عالم دین آئے، وہ فاضل دارالعلوم حقانی اکوڑا خطک کے تھے، جو اپنے مقام پر دارالعلوم دیوبند ثانی کہلاتا ہے، اور حضرت شیخ المشائخ شیخ المحدثین برکت سرحد مولانا عبدالحق اکوڑا خطک رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ رہے. مولانا مفتی ولی حسن مولانا سلیم اللہ نے ان سے دیوبند میں پڑھایا. لیکن بڑا ادارہ ہے یہ جو اسکول میں استاد جی آ گئے عربی میں مولانا کے بعد، یہ ایک دن کلاس میں شاہ اسماعیل کے خلاف باتیں کرنے لگے. میں نے کہا حضرت ہم نے تو یہ سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند شاہ اسماعیل کے قتل کے جواب میں انتقام لینے کے لیے قائم ہوا. 10 سال بعد تو ہے شاہ صاحب کی شہادت کے، 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور آپ اس طرح بات کرتے. مجھے کہا چپ چاپ بیٹھو، یو آر اسٹوڈنٹ. یہ ہو غصے ہو گئے، ٹھیک ہے چپ ہو گئے. ایک یا دو دن میں ویسے نہیں کہہ سکا، ایک دن میت ہوئی تھی گاؤں میں، دوسرے دن کوئی اور کام پڑ گیا، تیسرے دن چلا گیا تو استاد محترم کلاس میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس تقویت الایمان کی ڈھیر لگی تھی. اس کے بعد جب کلاس شروع ہوئی تو حضرت شیخ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا، اپنے بیٹے کو بھی دور حدیث کے لیے یہاں بھیجا ہو. میں نے ان کی زندگی بھی یہ قصہ لکھن میں شائع کیا ہے. طالب علموں کو کہا کہ بھائیو، اس دن یہ صوفی صاحب نے مجھ سے شاہ اسماعیل کے بارے میں کچھ باتیں کی، میرا اپنا ایک ذہن تھا لیکن میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ ایک سمندر ہے اس میں ڈوب رہے ہیں، درمیان میں ایک پہاڑی ہے اور اس پر درخت کھڑا ہے اور اس کی شاخیں پانی میں جھکی ہوئی ہیں، جو وہاں تک پہنچے اور شاخ کو پکڑے وہ بچتا ہے. بڑی مشکل سے میں بھی وہاں پہنچا، لیکن جب میں نے اس درخت کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا تقویت الایمان، اور پہاڑی پر لکھا ہوا ہے لمولانا اسماعیل الشہید. میں معافی چاہتا ہوں گزشتہ گفتگو پر، بہت شرمندہ اور نادم ہوں. میں تقویت الایمان لائے ہوں، اٹھو صوفی صاحب تقسیم کرو. میں اٹھا، سب لڑکوں کو ایک ایک نسخہ دیا. فرمایا حضرت نے، فرمایا مجھے بھی دے دو، اپنے ہاتھ سے دو. میں نے دونوں ہاتھ سے حضرت کو بھی پیش کیا، کہا کتنے بچ گئے؟ میں نے کہا دو، دونوں آپ کے ہیں. تقویت الایمان ایسی کتاب، خوشحالی کی پٹولے کا مواحد و دا کتاب کا بدتیان آئٹم بم. سبحان اللہ، فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں، ہر گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے، اس گھر میں شرک و بدعت نہیں آئے گی. جا تقویت الایمان، بڑی بہترین کتاب. اس میں قرآن اردو ہے، اللہ صاحب، اللہم انت صاحب، حدیث میں آیا، کون سی بڑی بات. شاہ عبد القادر موزہ میں لکھتے اللہ صاحب، فرماتے اللہ صاحب، بڑی مخلوق چھوٹی مخلوق، اس سب کے جوابات دیے گئے عبارات اکابر میں. الشیخ مرشد مولانا سرفراز خان صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت صاحب کی ایک دوسری کتاب ہے، یہ اعتقادی بربادیوں کے رد میں تقویت، اور دوسری کتاب بدعات کے رد میں، اس کا نام ہے ایزاہ الحق صریح. ایزاہ الحق صریح فی احکام المیت والدریہ، انور شاہ سے محدث زمانہ، فیض الباری جلد اول صفحہ 170 لکھتے ہیں، وکتابہ تقویت الایمان ففیہ شدۃ فقل نفعہ، واما کتابہ ایزاء الحق السری فہو انفر واجمع. اس کی تعریف کی یہاں امیر مالند نے شاعر کی، میں ساری لایا ہوں، جتنی تھی ساری اٹھالا. کسی مناسب موقع پر جب دل بہت خوش ہو جائے گا آپ کی خدمت میں تقسیم ہو جائے گی. ہر روز عید نیز کے الواق و حق کیسے، لیکن کیونکہ باہر نہیں ملے گی، میرا اندازہ ہے آج کل اس کا نام رکھا گیا ہے شرک اور بدعت کی تفصیل، اور بعض بدعات سے نجات کا طریقہ. اس کتاب پر استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح بخاری و ترمذی مولانا یوسف بن نولی کا ایک بسیط مقدمہ ہے، وہ مقدمہ آب زر سے لکھنے کا ہے، سونے کی روشنائی سے لکھنے کا خواب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، ہندوستان میں بہت ساری کتابیں رد بدعات میں لکھی گئی. حضرت گنگوئی کے حکم پر مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری نے، جو بذل المجہود کے مصنف ہیں، ایک کتاب لکھی ہے البراہین القاطعہ. ایک عالم تھے مبتدی مولوی عبد السمیع رامپوری، اس نے کتاب لکھی الانوار الساطعہ فی اثبات المیلاد والفاتحہ. مولانا رشید احمد نے مولانا خلیل احمد کو حکم دیا کہ اس کا رد لکھو. مولانا خلیل احمد نے اس کا رد لکھا, اس کا نام ہے البراہین القاطعہ فی رد انوار ساتیہ. ایک وزیر کتاب ہے, ایک شان والی کتاب. اللہ, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی حفظ الایمان اور زاد السعید بھی بعض بدعات کے رد میں بہت اہمیت رکھتی. لیکن دور آخر میں جب پاکستان میں بدعتی پھیلنے لگے, شور شرافا کرنے لگے, تو اللہ نے ایک بیتاب بادشاہ, علم اور تحقیق کا ستا سالار, دارالعلوم دیوبند کے عظیم فاضل اور خریج, ترجمان مسلک دیوبند, افخر احناف, شیخ الحدیث و تفسیر, ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا سرفراز خان کو کھڑا کیا. آپ نے بدعت کے پورے گھونسلے تار تار کیے, ہر مسئلے پر آپ نے کتاب لکھی اور ابد نشان کتاب لی. مثلا فردن فردن ہر بدعت پر رد, اس کتاب کا نام ہے المنہاج الواضح یعنی رائے سنت. اس کتاب کی اس حدیث کے نزدیک وہ مقام ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنت النبویہ کا ہے. بدعتی کہتے ہیں پیغمبر یا ولی ہر جگہ ہے, آپ نے اس کا رد لکھا تبریز النواظر فی رد الحاضر والناظر, یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک. جشن معراج اور اکو بکو کے خلاف آپ نے لکھا دو السراج فی تحقیق المعراج, یعنی چراغ کی روشنی. اہل یعنی بدعت انبیاء اور اولیاء کو غیب دان سمجھتے ہیں, آپ نے ان کا رد لکھا ازالت الغیب عن عقیدہ علم الغیب. بہترین انسائکلوپیڈیا ہے, انسائکلوپیڈیا. ازالت الغیب عن عقیدہ علم الغیب. بدعتیوں نے کنز الایمان و خزائن العرفان کے نام سے ترجمے اور برائے نام تفسیر و حقیقت میں تحریف شائع کی, آپ نے اس رد لکھا تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین. تار تار کر دیا اسے تین جلدوں میں. بدعتی وقت بے وقت ہنگامہ کرتے, شور شراتا, ذکر بالجہر, آپ نے حکم ذکر بالجہر تفصیلی کتاب لکھی اور اس میں دلائل قائم کیے کہ لوگوں کو ایذا پہنچانے کے لیے وقت بے وقت بالجہر ذکر ناموزون ہے. بدعتیوں نے ایک کتاب لکھی تھی باب جنت اور اس میں خرافات بکے تھے, آپ نے اس کا جواب لکھا راہ جنت بجواب باب جنت. اور ایک اور بدعتی فرقے نے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے بعض مسائل کو نشانہ بنایا, آپ نے اس کا اتنا تفصیلی رد لکھا کہ آج تک امت میں کسی نے نہیں لکھا. 1444 صفحوں پر مشتمل کتاب لکھی, اس کا نام ہے احسن الکلام فی ترک الفاتحہ خلف الامام. امام کے اقتداء میں مقتدی کو کوئی خیرات نہیں کرنی, اور یہ اصل دین ہے کتاب السنت. بدعتی لوگ انبیاء اور بعض بزرگوں کو مختار کل کہتے ہیں, آپ نے ایک کتاب لکھا لکھی اور اس کا نام رکھا دل کا سرور، یعنی مسئلہ محتار کل، اور جہاں سے وہ آئے تھے وہی لوٹا دیا واپس. بدعتیوں نے تبرید کا جواب لکھا تسکین الخواطر، آپ نے اس کا رد لکھا تفریع الخواطر بجواب تسکین الخواطر و تائید تبرید النواظر. بدعتیوں نے اہل حق کی بعض کتابوں کی عبارات کو نشانہ بنایا، وہاں یہ لکھا ہے وہاں یہ لکھا ہے، اس میں کیا مطلب، وہاں یہ لکھا ہے، یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا، تحذیر الناس پر، حفظ الایمان پر، صراط مستقیم پر، برائی قاطعہ پر مختلف اعتراضات کیے. آپ نے یک بعد دیگر تین جلدیں لکھی عبارات اکابر، اور ایسا بہترین نشر و اشاعت کی فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدين اقسم الجزاء. ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد اہلیان بدعت علماء نہیں، ایک بےہودہ فرقہ نظر آ رہا ہے. صرف یہ نہیں، مرزائیوں کے رد میں کتابیں، منکرین حدیث کے رد میں کتابیں، چکرالیوں کے رد میں کتابیں، نیشریوں کے رد میں کتابیں، بعض مماتی جو رائے اعتدال سے ہٹتے ہیں، باتفاق علماء کل پاکستان، کل پاکستان علماء دیوبند بے اتفاق سے آپ کو اجازت دی گئی اور آپ نے کتاب لکھی. یہ کل پاکستان علماء کا متفق دستخطوں کے ساتھ ہے. اس کتاب کا نام ہے تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور. انصاف یہ ہے کہ اس کے بعد فریق مخالف کو زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ، اہلیان بدعت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اپنے علاوہ اوروں کو اہل سنت نہیں مانتے. آپ نے ان کے جواب میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے طائفہ منصورہ. ثابت کیا ہے کہ چار دانگ عالم کے مسلمان، چاروں مذاہب، بالخصوص علماء دیوبند اور ان کے ماننے والے اعلی درجے کے اہل سنت والجماعت، تمام اولیاء و انبیاء اور ان کے فیوض و کرامات کے ماننے والے، طائفہ منصورہ. میں تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ حضرت شیخ کی تمام تصنیفات حاصل کریں. اہلیان بدعت اپنے من گڑت درودی سلام پڑھتے اور لوگوں کو گلے سے اتارنا چاہتے. آپ نے ان کا رد لکھا، درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ. اس میں ثابت کیا ہے کہ ان کے صلاۃ السلام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، نہ ثابت ہے نہ ثواب ہے، نہ یہ کبھی پڑھا گیا ہے نہ اس کی کوئی حقیقت ہے. اور بھی ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جو انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان ہوگی. کیا پوچھ رہا؟ حضرت کی ترمذی کی شرح بھی شائع ہوئی ہے خزائن السنن کے نام سے، اور بخاری کا بھی ایک مختصر تقریر شائع ہے افاہیم یا تفہیم البخاری کے نام سے. اللہ تعالیٰ نے رد باطل میں اور احقاق حق میں ان کو اپنے زمانے کا مطلق المرتبت امام محقق بنایا، اور بہت ہی ان کی تمام کتابوں پر دارالعلوم دیوبند کے مشائخ بیشتر ان کے اساتذہ کی تصدیق موجود ہے. ہمارے زمانے کے بعض لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی حیات کے بجائے وفات اور ممات کو اس انداز سے اٹھایا جیسے کہ حیات الانبیاء کا نظریہ بالکل ہی غلط ہو معاذ اللہ. اس پر شیخ نے تین کتابیں لکھی, ایک کا نام ہے سماع الموتا اور دوسری کا نام ہے الافق المبین اور تیسری کا نام ہے دفع شبہ. یہ میرے ایک سوال پر لکھا ہے دفع شبہ. سوال میرا یہ تھا کہ یہ تو صحیح ہے کہ حیات الانبیاء برحق ہے, لیکن اس کو دنیاوی حیات کہنا ہمارے بزرگوں کی کمزوری معلوم ہو رہی. دنیاوی نہیں ہے, قبری ہے اور برزخی ہے. شیخ نے اس پر مجھے جواب لکھا ہے, اس کا نام ہے دفع شبہ اور میرے سوال کا احترام کیا ہے اور یہ بھی نصیحت کی ہے اس میں کہ اس لفظ کے پیچھے ہو بس. حیات ہے اعلیٰ و ارفع ہے دنیا سے. دنیا کہاں ہے؟ موت کے بعد تو دنیا ختم ہو جاتی, موت تو برحق ہے. تدفین ہوئی ہے, جنازہ پڑا گیا ہے, جو کچھ حیات اللہ نے ان کو دی ہے وہ قبر میں ہے. آپ کی قبر جنت کا حصہ ہے. ما بین قبری و بیتی یا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ اکبر و کبیر. بہرحال اس مسئلے میں ہمیں توغل نہیں ہے. ہم ان آیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جن میں ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون اور یرزقون, اور ان آیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جن میں ہے اموات غیر احیاء. اب یہ دنیا کے اعتبار سے مر چکے ہیں, دنیا میں زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, اور یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائے. اس کے ذیل میں ابن عباس کہتے ہیں گزشتہ انبیاء مراد ہے, اور شاہ ولی اللہ فوائد میں لکھتے ہیں گزشتہ انبیاء اولیاء مراد ہے. مولانا اشرف علی بیان القرآن میں لکھتے ہیں گزشتہ انبیاء اولیاء مراد ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی فوائد میں لکھتے ہیں گزشتہ انبیاء اولیاء مراد ہے. تو رہ کیا گیا, کیسے وہ لوگوں نے استاق بنا رہے ہیں. آیت اپنی جگہ جب آئے گی تو انشاءاللہ اس وقت جو ہمارے اوپر حق لازم ہوگا ہم اس کی نمائندگی کریں گے. یہ تین کتابیں شیخ کی اس موضوع پر ہیں, سماع الموتا اور الافق المبین یا الشہاب المبین اور دفع شبہ. شرک کی وجہ دو ہے, ایک ہے الجہل بالمصالح الشرعیہ اور دوسری ہے التعبی فی المحبہ عن الحد الشرعی. کسی کے احترام یا محبت میں حد شرعی سے تجاوز کرنا. یہود نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا, ابن اللہ اور الہ تھا, اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ناموزون کلمات کہے, اور مشرکین نے ملائک کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ. اور ہمارے زمانے کے اہل شرک اور بدعت میں یہ تمام خرابیاں موجود ہیں. یہ دو وجہ بنیاد بنی ہے شرک کے لیے, ایک مسائل اور احکام اوامر اور نواہی کے حقائق سے بے خبری, اور دوسری محبت یا احترام میں غلو اور تجاوز. اب بزرگان دین ان کی باتیں ماننا ان پر عمل کرنا ضروری ہے, فائدہ ہوگا. اب بزرگان دین بیٹھے ہیں تو یہ کھڑا ہے, اب وہ جا رہا ہے تو پیچھا کر کے جا رہا ہے, پیچھے نہیں کر رہا. بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں کہہ رہے کہ ایک اس گن میں لگ گیا. ان سے ہاتھ ملا کے پسینے پہ ملتے ہیں, چہرے پہ ملتے ہیں. تجاوز فی المحبہ, حد شرعی سے آگے بڑھ رہا ہے.
اور صحیح حدیث میں ہے کہ جب کسی شخص نے کہا اللہ شاء اللہ و شیر تھا، آپ نے کہا تو آپ نے شرک کر لیا. لو شاء اللہ لفعل ثم من شاء ما شاء، اللہ چاہے تو ہوگا، لوگ چاہے نہ چاہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آج کل بھی لوگوں کی زبان پر اللہ اور رسول چاہے، اللہ چاہے، رسول اللہ کی مشیت کا حصہ نہیں ہے. اس لیے رسول کا نام لگانا شرک ہے، اور یہ محبت اور احترام کے اندر غلو اور تجاوز ہے. تفصیل اپنی جگہ آئے گی انشاءاللہ. مشرکین کی چار قسمیں تھیں. ایک تو کہتے ہیں مشرکین بالکواکب، ستارہ پرست. دوسرے کو کہتے ہیں مشرکین بالملائک، اور تیسرے کو کہتے ہیں مشرکین بالجن. وہی پیریا ماما گان ڈال لگا، وہی پیریا ماما ہو گیا، نور رو گیا دیر نہ ہوتا ماما ہو سامنے ماما جو کڑا. اور چوتھی قسم ہے مشرکین بالصالحین، سواء کانوا من الانبیاء او الاولیاء. قرآن کریم کے نزول کے وقت یہ چار قسم کے مشرک پائے جاتے تھے، اور قرآن پاک ان چاروں کا رد کرتا ہے. ایک مشرکین بالکواکب، تدبروا فی النجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یرید. یہ مریخ، یہ مشتری، یہ زحل، یا تارے، یہ مشتری. آج بھی لوگ بکواس کرتے ہیں فلاں ستارے کی گردش میں فلاں آ گیا، فلاں آ گیا. قرآن پاک کہتا ہے وَبِالنَّجْمِ، ستاروں کے ذریعے تو یہ لوگ راستے پاتے ہیں. افلا یعقلون افلا یهتدون. اللہ اللہ. اور قرآن پاک کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، ستارہ تو ڈوبتا ہے. افلت شموس العالمین وشمسنا. بیرانی پیر شیخ عبد القادر کا شعر ہے. افلت شموس العالمین وشمسنا ابدا الا افق العلا لا تغربوا. بہت سارے ستارے طلوع ہوئے لیکن ڈوب گئے، لیکن ہمارے پیغمبر کے مقام اور مرتبے کا ستارہ وہ قیامت تک کے لیے جگمگا رہا ہے. اب وعلی ما ہے وبالنجمہم یهتدون. لا الہ الا اللہ. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. سارے اللہ کے سامنے سر پہ سجود ہے. لا الہ الا اللہ. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سورج کا چمڑا ادھیڑ دیا جائے گا اور ستارے جھڑ جھڑ کے گر جائیں گے. تو جو جھڑتے ہیں اور گرتے ہیں وہ معبود ہوتے ہیں. مشرکین بالکواکب، مختلف ستاروں کے بارے میں مختلف خیالات کہ اگر عطارد میں کوئی آ جائے تو اس کی قسمت اچھی ہو جائے گی، دنیا خوب کمائے گا. اگر مشتری کے اندر آ جائے تو محبوبہ سنگل کیوں نہ ہو نرم ہو کے پیروں میں آ جائے گی. اور مریخ جس کی قسمت اس میں آ گئی اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آج کل کراچی، کوئٹہ اور صوبہ سرحد مریخ میں اترے ہوئے. ایک اللہ کو ماننے والے، آسمان و زمین کے بزرگ و برتر پر اعتقاد رکھنے والے مخلوقات سے کیا ڈرے؟ یہ ساری مخلوق ہے اللہ نے پیدا فرمائی، قیامت سے پہلے پہلے جھڑ کے نیچے گر گئے ہیں، لیکن دارا جن کا اعتقاد کمزور تھا انہوں نے مختلف ستاروں کو اپنا معبود حاجت روا مشکل کشا کارساز سمجھا تھا، ان کے ماننے والوں کو کہتے ہیں مشرکین بالکواکب. کواکب جمع ہے کوکب کی، اور کوکب کہتے ہیں ستارے. دوسری قسم کے مشرکین، مشرکین بالملائک، فرشتوں کے بارے میں یہ تصور و خیالات کرنا، پہلے تو کہنے لگے کہ یہ عورت ہے، پھر کہا یہ بیٹیاں ہیں. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، ان سے پوچھے کہ ان کے تو بیٹے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو عورتیں اور یہ موجود تھے. لا الہ الا اللہ. الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو چن لیا بیٹوں پر. ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہے، ایک ہی دفعہ پیدا ہے اور اللہ کے کاموں پر معمور ہے، نہ نفع کے مالک نہ ضرر کے مالک. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، فرشتوں کا نام رکھتے عورتوں کے نام پر. ما لہم بہ من علم، ان کو کچھ علم نہیں. ان یتبعون الا الظن، خالص گمان پر چل رہے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان اور اٹکل حق کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. یہ فرشتوں کو کیوں ماننا ہے، کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں ان کو ضرر اور نفع کا مالک سمجھتے ہیں؟ اب قرآن کیا کہتا ہے، وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ وہ سفارش تک نہیں کر سکتے. الا من بعد ایاذن اللہ لمن یشاء ویرضا، وہ بات نہیں کر سکتے جو ان کو مشکل کشا اور حاجت روا مان رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. مشرکین بالکواکب کے بعد مشرکین بالملائک، بہرحال جزیرے میں اور دنیا کے اندر موجود. کہتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر ایک مخلوق ہے آدم ذات، اس کو ہم ذات کہتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک مخلوق ہے اس کو موکلات کہتے ہیں. موکلات سورۃ المزمل کے کہتے ہیں 41 موکل ہیں، حالانکہ بقرہ کے 3 ہیں، سورۃ یاسین کا 1 ہے. سورۃ مزمل حاملین کے ہاں بڑا مقام مرتبہ رکھتی ہے، خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے اثر مغرب کے درمیان بغیر بات کیے. اللہ مرادیں پوری کرتے ہوئے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا اس کے انسانوں کے اوپر ایک مخلوق ہے اس کو ہم ذات کہتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک مخلوق ہے وہ موکلات کہلاتی ہے، اور ان کے اوپر ملائک ہیں. بھائی جب ملائک اللہ نے مقرر کیے وہ ثابت ہے شرائع سے، موکلات یا ہمزاد ثابت نہیں. لیکن عاملین کے ہاں یہ امر مسلم ہے، وہ اس کا انکار نہیں مان رہا ہے. ایک نقطہ یاد رکھو، ایسا کام کرو تو فرشتے قریب قریب رہے، تو نہ موکل کی حاجت نہ حمزات کی حاجت، اور جنات تو کوئی چیز ہی نہیں.
کیا مطلب؟
جنات ہم پر زوراور ہے، حمزات ان پر زوراور ہے، موکل ان پر زوراور ہے، اور ملائک ان سب پر زوراور ہے، اور اللہ جل جلالہ قل هو القاهر ولا عبادی، اللہ سب پر زوراور ہے. اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کے خالق اور مالک و مختار ہے، فرشتے ہو یا جنات ہو، حمزات ہو یا موکلات ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے، اس کے سامنے گردن نہاد ہے.
وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا،
انہوں نے جنات کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ پیدا کیا، یہ خدا کے عرص ہے، خدا کے عرص ہے.
وَلَقَدْ عَلِمَتُ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، فرشتوں کو جنات کو پتا ہے کہ یہ ان قریب گرفتار ہو جائیں گے.
کہتے یہی آیات ایک خاص انداز سے پڑھتے ہیں، اور پھر عامل جن کو حکم دیتا ہے کہ سرائی میں گھس جاؤ، اس کو گھسنا پڑتا ہے، انکار نہیں کر سکتا. لیکن اول اخرج ازان بخی اور بیا اخرج اخکار بخی، اصل اچھے دم دم اچھائی نور دی اور لا سچائی خامار تا و اگو رچ ہمیار تا. طریقہ سیکھنا، مشق کرنا، یہ ایک ضرورت ہے. نہ آپ کو طریقہ ہے اور نہ مشق، اور خلقا کے مقابلے کر رہے تو پٹ جاؤ گے بری طرح، ایسا پٹ جاؤ گے کہ بچ نہیں سکو گے.
بھائی پیٹتے تو مچھی بھی ہے، سام بھی ڈستے، بعض اوقات اپنا گائے بھینس مارنے لگتی ہے،
تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ نفع ضرر کے مالک ہو گئے.
ان کے اندر خدا نے یہ صلاحیت ڈالی ہے، یہ بلی آ کے ایسے پنجے مار لے گی کیا آپ بچ نہیں سکیں گے، ایسے
زہر پیدا ہو جاتا ہے باقاعدہ.
ایک بزرگ گوٹ کو بلی کو بٹھا دیتے، میں نے کہا نیچے کرو، مجھے کہتا ہے آپ سے کیا لے رہی ہے. تھوڑی دیر میں وہ بلی نے اس کا سرا کاٹ دیا، میں نے کہا مجھ سے نہیں، آپ کی ناک کاٹ دی.
ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ان کے رنگ میں شیطان آتا ہے، بلیوں کے رنگ میں شیطان آ جاتا ہے، اور قسم قسم کے نخرے دکھاتا ہے. یہ ایک بلی یہاں رہتی ہے، پیدا بھی مسجد میں ہوئی ہے، بڑی ہو گئی. کبھی کبھی جانور ہے بیت بھی کر لیتی ہے. تو ایک دن میں لاؤڈ سپیکر کا اعلان کیا کہ اب یہ بلی نہیں رہی، یہ درندہ ہو گئی، طلباء اور خادم اس کو مارے اور باہر نکالے. آپ یقین کر لیں، مسجد میں بیٹھے قرآن شریف سامنے، میں سامنے آ رہا تھا دفتر سے فجر کے لیے، یہ باغی باغی وہاں آئی اور میرے سامنے سر رکھ کے ایسے لوٹے لگا. میں نے کہا بس دن بلا نہ کرو اور رہو. میں نے کہا میں بھی معافی چاہتا ہوں، معافی مانگو. سامنے آ گئے، اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی اس تقریب کے بعد میری خیر نہیں.
تو تعلیم تو قبول کرتے ہیں، قرآن کریم سورۃ مائدہ میں ہے کہ کتے کو تم لوگ شکار سکھاتے ہو، یہ سیکھ لیتا ہے.
کتے کو باقاعدہ مالک کہتا ہے، ایک سستا کتا تھا شکاری، تو ہم ان کو کہتے تھے کہ چاچا فلاں جگہ خرگوش ہے، تو وہ کہتا تھا شنو دیر سڑے دے دے دا کار نہ کہی خام آگا وہ سر کا تکڑ ہو جاتا.
کہتے تھے کہ اس کا نام رکھا تھا شنو،
سارے رنگ والا،
وہ تکا ہوا، یہ کام نہیں کر رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر لیتا تھا. اور کبھی کبھی کہتا تھا اللہ شابہ کا نا داخار فلاڑ گواڑی،
یکدم وہ اٹھ جاتا تھا، دیکھتا تھا کہ کس طرف چلوں. تعلیم ہے، تعلیم تو اثر کرتی.
اس لیے تو لوگ سارے جہان کو چھوڑ کر جس کو علم کہتے ہیں اس کے سیکھنے کے لیے پوری کائنات بھر دیتے ہیں،
جب ایک عام زندگی میں ایک درندے کے اخلاق خصال تعلیم معلم سے بدلتے ہیں تو قرآن کریم سنت نبویہ اور علوم نبوت کے بیان سے کتنے بڑے معراج ترقی کے اللہ جل جلالہ ام نوالہ نصیب فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ. مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائک، مشرکین بالجن. جنات باقاعدہ عادی ہو جاتے ہیں، صورت جن میں ہیں اور لوگ ان کی پناہ لیتے ہیں. مختلف وادیوں میں کہتے ہیں یہاں کے جن، یہاں کے بادشاہ، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اور پھر اس کی قسم قسم کی عادتیں ہوتی ہیں. صوبہ سرحد میں ایک جگہ تھی، اس کو کہتے تھے نلڈمامو خاندہ. جو بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ مٹھائی رکھتا تھا کہ مٹھائی کے نہ خوان اتلے نہیں شفا کے بلکی میں بس ہوگا. وہ بول بیٹھتے تھے باقاعدہ دوپہر کے وقت بغیر کسی فرق کے نظر آئے، اور آدمی خوفزدہ ہو جاتا تھا. بعد میں سے موحدین آئے تو انہوں نے وہاں باقاعدہ مسجد اور مدرسہ بنا لی. دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے ہٹتے ہیں، موحد کے سامنے کوئی چیز نہیں دے رہی، وہ اپنا ایمان و اخلاص کمزور نہ کرے. ابن صاحب قلبی مورخ گزرے ہیں، قرآن علوم کی بڑی تاریخ لکھی ہے. ابن صاحب القلبی بنو کلب قبیلے کے، تاریخ ابن صاحب قلبی مشہور ہے. اس میں لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک بلا ہے، جن ہے، اور یہ پورے مدینہ منورہ پر اس کا اثر ہے، پورے مدینہ پر سب ڈرتے ہیں اس سے. آپ نے مجلس میں کہا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کون جائے گا؟ خالد بن ولید نے ہاتھ کھڑا کیا، حکم دے دے میں جاتا ہوں. آپ نے کہا تم جب وہاں چلے جاؤ تو ایک لکیر کھینچو اور آیات بتا دیے کہ یہ پڑھ کر اس پہ دم کر دو، اور پھر قسم قسم کی ڈراؤنی شکلیں آئے گی. تم ڈرنا نہیں، جس خدا نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ آپ کو فتحیات کر کے چھوڑے گا. میں جن اور انس کو سیدھا کرنے آیا ہوں. کہا بس دیکھیں گے. خالد بن ولید تلوار لے کے گئے اور ایک درخت تھا بڑا ڈراؤنا قسم کا، اور اس کے نیچے کوئی جا نہیں سکتا تھا. خالد بن ولید نے وہاں جا کے کہا کہ نبی آخر زمان مبعوث ہوئے، اور اے شیطان، آپ جو لوگوں کے ایمان برباد کرنے یہاں بیٹھے ہیں آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، اور مزید آپ کو شرارت کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کا ایمان دو بڑا کیا زبردست ٹریننگ قبول کر رہا ہے. اس نے ایک ایسی شکل بنائی کہ اس کے دانت اتنے بڑے بڑے باہر آ گئے، اور ہونٹ ایسے اوپر نیچے، اور ڈراؤنی آنکھیں ایسی مرتی گئی. جب خالد بن ولید سمجھ گیا کہ یہ پوری پوزیشن میں ہو گئی تو تلوار لے کے بسم اللہ اللہ اکبر اور آخوش ہو گئے، اور وہ سارے سینے پہ مارا اس کو. وہ پیچھے کی طرف گر گیا اور بدبو پھیل گئی، دھوئے اٹھ گئے اور گندا پانی وہاں پھیل گیا، دور تک بدبو تعفن پھیل گیا. آ کے آپ کو قصہ سنایا، آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا یہ اوزا جو مشرکین کا معبود باطل تھا، یہ ایک جنیہ کی شیطانہ، اس نے یہاں پر اتنے ہزار سال سے بسیرا کیا تھا، اور اب قیامت تک لا عزا کوئی عزا وزا نہیں بن سکے گی، اس زمین پاک ہو گئی. صحابہ جیسے ایمان کس کا ہے. توبہ توبہ. اور چھ مرتبہ آپ راتوں کو لیلۃ الجن جسے کہتے ہیں, شیخ شبلی بدر الدین قاضی شبلی نے کتاب لکھی آکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان, اس کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے چھ مرتبہ جنات کے ہاں جا کے رات کو واس فرمایا. ان میں سے ایک دفعہ وہ ہے جس میں عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے, اور ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ رہے ہیں. کہتے چار مرتبہ مکہ میں گئے ہیں, دو دفعہ مدینہ منورہ میں. آپ نے فرمایا کہ مجھے جنات کے وفد نے آ کے دعوت دی تھی کہ آپ ذرا مدینہ سے باہر پہاڑوں میں رات کو آنا پڑے گا. آپ نے ٹھیک آتا ہوں. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے آپ نے رات کو کہا تھا کہ عشاء پڑھ کر گھر نہ جانا, اور عشاء پڑھ کر کافی دیر تک آپ صحابہ کے ساتھ مشغول رہے, چہا سا وقت گزر گیا. پھر آپ نے مجھے کہا چلے, روانہ ہو گئے مدینہ منورہ سے باہر نکلے, مدینہ کی زمینیں جنگلات ختم ہو گئے, پہاڑ شروع ہو گئے. آپ نے ایک جگہ زمین پر گول دائرہ کھینچا اور فرمایا اس کے اندر بیٹھو, باہر نہ نکلو ورنہ ملاقات قیامت میں ہوگی. اور حضرت تشریف لے گئے. ابن مسعود کہتے قسم قسم مخلوقات آتی تھی لیکن اس لکیر پر آ کر ختم ہو گئے. اور باہر تو مجھے آقا نے کہا تھا نکلنا نہیں, مجھے باہر کیا کام. صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اتنے لاکھ جنات آج مسلمان ہو گئے. فرمایا شروع میں بڑا شور مچایا, بڑا ہنگامہ کیا اور نہ ماننے کی طرح بغاوت شروع کی, لیکن ان کے بڑوں نے ان کو سنبھالا اور ان کو کہا کہ آرام سے بیٹھو, پوری بات سنو. نبی آخر زمان کی تشریف آوری میں کوئی شک نہیں. فرمایا میں نے سورۃ شورا کی آیات پڑھی اور اس کے پڑھنے اور سننے کے بعد سب نے سر نیچے رکھا اور مجھ سے وعدہ لے لیا کہ میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں. ترمذی شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. حنفیہ کا تو بہت بڑا مسئلہ نبیذ التمر کا اسی پر بنا ہے. آپ کا ایک خط تمام دنیا کے سرکش جنات اور دیو کے نام ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ میں ایک اللہ بزرگ و برتر کا رسول برحق بن کے آیا ہوں کل کائنات کے لیے, اور اے جن اور اے دیو اے تواقیت و توارق تم اپنی شرارتیں چھوڑ دو, تمہیں مزید شرارتیں نہیں کرنے دوں گا, اور اگر تم سیدھے نہیں ہوئے میں تم پر خدا کا قہر متوجہ کر دوں. کہتے اس خط کے شائع کرنے اور لکھنے کے بعد کہیں بھی آپ کی زندگی کے اخیر تک جنات کی شرارت کی کوئی شکایت نہیں, سب سیدھے ہو گئے جہاں تھے. وہ خط میری ہدایت پر عزیز محمد ہمایوں مغل نے الاحسن میں شائع کیا ہے, اور ایک خاص فرقے نے جو غلط مسائل پھیلائے ہیں ان کو تنبیہ کے طور پر بزرگوارم مفتی محمد عیسیٰ صاحب گورمانی نے وہ خط لکھا تھا, لیکن اسے کوئی حوالہ نہیں کہ میں نے حلیت الاولیاء سے اس کا جلد و صفحہ نکالا, جلد اور صفحے کے ساتھ الاحسن میں شائع کیا, اور اس طبقے کو دوبارہ تنبیہ کی کہ حرام کو حلال مت کرو, سودی نظام سے پیچھے ہٹو, توبہ استغفار کرو. جسے تم جو ہے نا اسلامی بینک کہتے ہیں اس میں ایک فیصدی بھی حلت نہیں ہے, وہ بددستور جتنی کھوتی ہوتی انکل ہوتی. اور اس کے بعد 7 قسطیں میں نے اس مسئلے کی الحسن میں شائع کی، اور پھر ہمارا خصوصی ماہنامہ نمبر ماہنامہ الاحسن کا خصوصی نمبر بابت نام نہاد اسلامی بینکاری تفصیل تحقیق اور تشریحات کی روشنی میں 700 صفحے پر مشتمل نمبر یہاں سے شائع ہوا ہے. والناس عنہ غافلون. الحمدللہ مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائک، مشرکین بالجن، آخر میں مشرکین بالصالحین. نیک لوگوں کو، انبیاء کو، مرسلین کو، اولیاء کو، متقین کو ایسا ماننا، ایسا اعتقاد رکھنا جو اللہ تعالی کی الوہیت کے آداب ہے، خواہ ان کے نام کی نظر نیاز ہو، خواہ ان کو دور و قریب سے جانا ہوا جانا جائے، خواہ ان کو بغیر اسباب کے دور سے پکارا جائے، یا یہ عقیدہ ہو کہ وہ مجھے دور سے جانتے ہیں اور میرے ساتھ تصرف کر سکتے ہیں، یا وہ چاہے تو مجھے خیر پہنچائے یا وہ چاہے تو مجھے ضرر میں ڈالے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی اپنی تفسیر نوازح میں سورۃ بقرہ کے شروع میں بالکل ایک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایسا اعتقاد رکھنے والا مشرک ہو جائے گا، اس کے ساتھ کسی موحد مومن کا نکاح نہیں ہوگا. اپنے وقت پر میں انشاءاللہ صفحہ و عبارت پیش کروں گا. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. یہ جو 5 معبودان باطلہ کا نام سورۃ نوح میں آیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کانو عبادا صالحین، یہ نیک لوگ تھے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے، مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا دی گئی اور پھر ان کو نفع و ضرر کا متصرف جانا گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اشد الناس عذاب یوم القیامہ عند اللہ المصورون، قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو ہوگا، تصویر اصلی ہو یا نقلی ہو. چھوٹی تصویر چھوٹا گناہ ہے، بڑی تصویر بڑا گناہ ہے، لیکن تصویر گناہ ضرور ہے. یہ سمجھنا کہ یہ تصویر نہیں ہے، تصویر کے حکم میں نہیں، یہ چور دروازہ تلاش کر رہا ہے. چور دروازے لوگوں کو دینا یہ علم کی خدمت نہیں ہے، یہ لوگوں کو خدا سے دور کرنے کا طریقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو کیمرہ نہیں تھا تو تصویر کیسے بنتی تھی، تو اس زمانے میں کلاشنکوف نہیں تھا اور اب ہے، پھر کلاشنکوف سے جو مارا جاتا ہے یہ مقتول نہیں ہونا چاہیے، قاتل کو سزا نہیں ملنا چاہیے. یہ بے عقلی کی بات ہے. ہم نبی اس زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے قتل قتل ہوگا، کسی چیز سے بھی ہو، شراب شراب ہوگی، جس رنگ ڈھنگ کی بھی ہو. حدیث میں ہے یشربون الخمر ویسمونہ بغیر اسم، شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام کوئی اور ہوگا، بیر ہوگا، مائے جو ہوگا، مائے مست ہوگا، مائے قدر ہوگا، پتنی کیا کیا خرافات لعنتیں نکالی. چور دروازے، چور کا دروازہ ایک تھوڑا ہی ہوتا ہے، بہت سارے ہوتے ہیں. اس زمانے میں شراب ہاتھ سے بنتی تھی اور اب مشینوں سے بنتی ہے، تو کیا یہ جائز ہو جائے گی؟ اس زمانے میں قتل و غارت تلوار خنجر نیزے سے ہوتی تھی،
اب قتل دھماکوں سے، بموں سے اور گولیوں کے بوچار سے ہوتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہو جائیں گے؟ اور ایسا کہنے والا نبی کا امتی رہ سکتا ہے جو اس زمانے اور اس زمانے کی باتیں کرتا ہے؟ ہمارے رسول کا یہ سارا زمانہ ہے الی یوم القیامۃ، آپ اس پورے زمانے کے نبی آخر زمان ہیں۔
بترسی دین احمد میں کئی آئی نہیں، بترسی دین احمد میں کئی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں۔
چونکہ اسلام میں شرک بہت مذموم ہے، ابھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اور جتنے گناہ ہیں جب اللہ چاہے معاف فرما دے۔
انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار،
جو کوئی شرک کرے گا جنت اس پر حرام، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور اس کے چھڑانے والے نہیں ہوں گے۔
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا آسمان سے نیچے گر گیا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اچک لے، او تہوی بہ الریح فی مکان سعیق، یا ہوا اس کو اڑا کے دور دراؤ لے جائے تباہ و برباد کر کے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم،
شرک واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ لا الہ الا
بھائی، ایک شخص اپنے گھر میں شریک برداشت نہیں کرتا، اپنی جائیداد میں جہاں تک اس سے ہو سکے بھائی کو بھی باہر کرتا ہے، اپنے محبوب کے ساتھ کسی اور کو دیکھ لے،
توبہ،
مر کر کسی کے زلف پہ معلوم ہو تجھے، اور فرقت کی رات کٹتی ہے کس پہ کتابوں میں۔
جب آپ مجاز میں اسباب میں بٹوارے کے قائل نہیں ہیں،
اللہ اللہ اللہ،
ایک شاعر نے بڑا کمال کیا ہے اس سلسلے میں، سبحان اللہ یا جانبی، وہ کہتا ہے بیک نفس کے درا میں اختیار با گیا، جب میں اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں، بس یہ نماندت غیرت وجود من بکشت، غیرت کا تقاضا ہے کہ میرا جسم جل جائے، تو اپنا تو یہ حال ہے، اور خدا کے لیے کبھی ملائک شریک کر رہا ہے اور کبھی جنات کو قدرتوں میں گھساتے ہیں، اور کبھی پیروں کو، کبھی دستگیروں کو، کبھی گزرے ہوئے مردوں کو، ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیسی غلط باتیں ہیں، تلک اذن قسمۃ ضیزۃ۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
تو نیک لوگ، بزرگان دین، انبیاء و مرسلین، ان کے فیوز بھی ہوئے ہیں، کرامات بھی اور ان کے معجزات بھی ظاہر ہوئے، نادان قوم نے ان معجزات اور کرامات کو ان کی الوہیت سمجھ لیا اور ان کے براہ راست پوجا کرنے لگے، یہ جو سورۃ نجم میں آیت ہے افرائیتم اللات والعزا، کیا لات اور عزا و منات الثالثۃ الاخرى، اور منات تیسرا گوٹ، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، خود تو لڑکے چاہتے ہو اور ان کے لیے یہ کڑیاں اور یہ ککڑیاں پکڑیاں یہ آگے بڑھا رہے ہو، تل کا عزت قسمت اندیزا، ناکارا تقسیم ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس لات کے متعلق بخاری کتاب تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں اما اللات فکان رجلا صالحا یمت الصویق للحاج، حج کے موسم میں حاجی صاحبان کو ستو پانی میں ڈال ڈال کے پلاتا تھا، دیکھا آدمی تھا حاجیوں کے خجبہ۔ آج 15ویں صدی میں اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب کرے، خاص کر عرفہ کے دن اوہ کمی کے ایام میں، یہ گاڑی دودھ کی ہے، یہ آئس کریم کی ہے، یہ دہی کی ہے، یہ مرغیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ قسم قسم کے نان روٹی ہے، یہ پلاؤ بریانی ہے، یہ حلوے ہے، یہ قسم قسم کی چیزیں، یہ عباس شربتیلی کے نفقات ہے، یہ شاہ خالد کے بچوں کی طرف سے، یہ شاہ فیصل کی اولاد، ایک جہان تقسیم ہو رہا آج میرے والد حاجیوں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 8-10 دفعہ جان نصیب فرمایا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی چیز پیسوں سے خریدی، آپ جو بھی خرید، وہ کہتے ہیں کیوں خرید رہے ہیں، لے لے کتنے چاہیے، برتن لاؤ بھر کے لے جاؤ، اس پہ بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں ہمارا سرمایہ ہے، اور آج نفقات من قبل شیخ عباس شربتیلی لصالح دعوات الحجاج، حاجی صاحبان کی مبارک دعاؤں کے لینے کے لیے، اور ہر طرف ہر روڈ پر این ایل سی کے برابر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور ان میں تیار ہوتا ہے مال، یہ نہیں کہ منگوانا پڑے گا، تیار ہو رہا ہے، اور پورا انتظام ہے کہ 40 لاکھ حاجیوں کو ان کے اکرام میں سب کچھ پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین وہاں کی اسلامی خادم موحد حکومت کو اور مضبوطی نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ ناحق ان کا پیچھا کرتے ہیں، حقیقت میں توحید و سنت کے دشمن ہے، حقیقت میں خدا اور رسول کے بدخواہ ہے، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، اللہ نے ملوک و سلاطین بنائے، وہ ہمارے جیسے کمزوریوں کے مرتکب ہیں، لیکن حاجیوں پر، عمرے والوں پر، حرمین پر اور مہمانوں پر آج بھی جتنے وہ فیاض ہیں پوری دنیا میں ان کی نظیر نہیں ملے۔ عرب کے مزاج میں دو چیزیں ہیں، اکڑ پر، اکڑ گیا نا تو جائز کام بھی ناجائز کر دے گا، اور میں نے ایک دکان میں دیکھے جبے لٹکے ہوئے، اتفاق سے اسی رنگ کا جبا، اس زمانے میں صحت کی اور بازار بھی قریب تھی، ہم جاتے تھے تو کئی سالوں سے توبہ، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، مجھے کہتے ہیں ابو ہے طلبہ ساز ابا جان یہ پہنو، میں نے پہن لیا، پوچھا میں نے اس سے کہ 300 ریال ہے، اس زمانے میں ریال ریال مولویوں کے پاس نہیں ہوتے تھے، غربت تھی بہت، 83 میں جو ہم نے حج کیا ہمیں $100 اور 300 ریال دیے تھے، اور 35 دن میں پورے ہو گئے تھے الحمدللہ، لیکن ہم نے کتابیں اتارے بہت خریدی، پھر اللہ نے اس کے لیے اور خزانے متوجہ کیے۔ میں نے کہا کہ تو بہت مہنگا ہے، میں نہیں خرید سکتا، میں اتارنے لگا، مجھے کہتے لا تنزا، نہیں اتارو، کیا کروں کیا، کہتے آپ تھوڑا سا آپ بیٹھ جائے، چپل پہن کے گھر چلا گیا، اپنے والد سے پوچھا، والد نے ان کو کہا کہ ایسے دو اور بھی ہیں، تینوں شیخ کو دے دے، واپس آیا مجھے کہتے ہیں میرے والد نے مجھے اجازت دے دی، آپ درس دیں گے، نماز پڑھائیں گے، ہمیں ثواب ملے گا، آپ کے ساتھ شیخ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا، ایک لے لیا، دو واپس کیے، میں نے کہا ہم لوٹ مار والے نہیں ہیں،
ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس بہانے جو نا لٹوریا پٹوریا کا بس آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ایک آپ کا ہدیہ بہت زیادہ ہے. الحمدللہ. ایک دکان میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک محسن آیا ہمارا, ایک جبہ واپس کیا. دکاندار اس سے بہت ادب سے ملا, مجھے کہتا تعارف لائے خاصا مؤذن مسجد نبوی, مسجد نبوی کا مؤذن ہے. اچھا منصور بھائی نے پوچھا یہ جبہ کتنے کا ہے جو اس نے واپس کیا؟ کہ یہ 4000 ریال کا لے گیا تھا, آپ 3500 کا لے لیں. ہم نے بہت کوشش کی, ہمارے پاس 3500 پورے نہیں ہوئے. اس نے کہا کتنے ہیں؟ ہم نے 1000 ہے. کہا 1000 دے لے. عربوں کی سخاوت آج بھی دنیا کا روشن باب, آج بھی دنیا کا روشن باب. ایک بڑی دکان ہے عزیزیہ میں کتابوں کی, وہاں چلا گیا میں, گپشپ لگائی ان سے. میں نے کہا نہایت العرب شہاب الدین ابن حویری اندکو. اس نے ایک نسخہ اٹھایا, میں نے کہا نہیں یہ نہیں. میں نے کہا اعلی نسخہ مغربی جس کی کچھ جلد ہری ہے کچھ سرخ ہے, شاہانہ چھپائی. شیخ 4000 ریال اس کی قیمت ہے. میں نے کہا 4000 کیا, 5000 کتاب کا ہے. وہ گھر چلا گیا, گھر سے کتاب لے آیا, مخصوص کتاب تھی 37 جلدیں. مجھے کہتے ہیں آپ اس کو کس طرح جانتے ہیں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے اتفاق سے. میں نے کہا کہ اس کی 1ویں جلد میں اس طرح ہے, 11ویں جلد میں مذاکیر کی تفصیل ہے, 12ویں میں فروج کی تفصیل ہے. وہ ہنس پڑا, ہنسا ایسا ہنسا. مجھے کہتے ہیں کہ جی. میں نے کہا پوری کتاب پر تبصرہ کیسے ہوگا؟ جب میں نے تبصرہ کیا, بٹھایا کرسی پر, بیٹھو, چائے منگوائی, چائے پلائی, کہ 2-4 کتابیں اور چن لو, اور چن لی. کہ یہ ساری حدیت اللہ کا لغزارت علم کا وساعت اطلاعے کا, بارک اللہ لکا علم. میں ایسا مطالعہ میں نے عالم کا نہیں دیکھا جیسا اللہ نے آپ کو دیا ہے. کہ آپ کے بہترین مطالعہ اور کتابوں سے شوق نے مجھے آپ کا مرید بنا لیا. 10-20 ہزار ریال کی کتابیں پورے پیک کر دیں. نہیں اس کے پیسے نہیں لیں گے. یہ شیخ مجھے دعاؤں میں یاد رہے گا. آئے لا آئے لا. یہ آئے ہوئے ہیں عربوں کو برا کہنے والے, بے شرم بے آیا تو اپنے شکل آئینے میں دیکھو. اگر آج آپ کہیں کہ پوری دنیا میں ایسا ملک جس میں ایک قتل نہیں ہوا ہے تو سعودی عرب ہوگا. آج آپ پوری دنیا کا جائزہ منگوائے, ایک ڈکیتی جہاں نہیں ہوئے وہ سعودی عرب ہوگا. آج پوری دنیا میں کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی وہ بلاد عرب کا ملک نکلے گا. اس کے علاوہ پوری دنیا خون خرابے میں ڈوبی ہوئی ہے, بے برکت الحرمین شریف ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین امن قائم فرمایا, جنت کا ماحول ہے ہر جگہ. خداوند تعالیٰ ایمان کے ساتھ و توفیق کے اعمال کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے. توبہ. میں نے اپنے استاد محترم فقیہ وقت محدث العالم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا, اور آپ نے فرمایا کہ عرب کا عوام ہمارے ملک کے خواص سے افضل ہے. آپ نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ وہاں کے عام نمازی اس ملک کے اولیاء کرام سے بڑھ کر. خدا کی قسم اگر میں ان کے فضائل پر کتاب لکھوں تو جلدیں بھی جائیں. ایسے ایسے واقعات میں نے ان کے دیکھے. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی ہمارے ایک دوست اور شاگرد نے مجھے کہا تھا
کہ ملا علی قاری کی تفسیر چپ کر آ گئی، آپ کے لیے میں نے ایک نسخہ رکھ لیا. تو اس سے پہلے میں گیا مارچ مئی میں، اس وقت بھی نہیں ملی. اب بھی میں نے اس کو فون کیا، کبھی کہتے ہیں میں مدینے میں ہوں، کبھی کہتے ہیں مکہ میں ہوں. میں اس پہ ناراض ہو گیا، دھوکے کر رہے ہو میرے ساتھ، کھیل تماشے کے لیے میں مل گیا تجھے. تو اچانک جس دن ہم آ رہے تھے اس نے کہا بس میں رات کو حرم شریف پہنچا ہوں، عمرہ کر کے فجر کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں، کتاب لے کے آیا. لے کے آئے تو اس نے اس طرح بتایا، فون پر نہیں بتانا چاہتا تھا، کہ میرا ویزا کینسل ہوا ہے اور میرا پاسپورٹ بھی ضبط ہوا ہے، تو پھر آج نکل نہیں سکتا ہے باہر. تو میں نے ایک عرب کو کہا کہ یہ کتاب شیخ کو دینی ہے اور وہاں جا نہیں سکتا. اس نے کہا میری گاڑی میں بیٹھ، میں سے بتا انا اجیب الجوازات، اے پولیس کے ساتھ میں دیکھوں کون ہوتا ہے. کہا وہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے رات سے، میں نے اندر عمرہ کیا، صبح آپ کے پاس آئے، آپ جاؤں گا مجھے واپس پہنچائے. کہا شیخ ہمیں دعا ہے دے گا، اتنی بہترین کتاب ہے جس کے لیے وہ دو تین سال سے سرگردان ہے. ملا علی قاری کی یہ تفسیر پانچ جلدوں میں تیار ہو گئی، چپ کے آ گئی، اور اس سال آپ کی تفسیر کی فضیلت ہے کہ اس میں بہت ساری نئی کتابیں بھی اضافہ ہو گئی الحمدللہ. چونکہ ہمیں ڈر لگا کہ شاید کتاب نہیں پہنچ رہی ہے، ایک اور عزیز دوست نے کہا کہ میرے پاس اصلی خطی نسخہ موجود ہے جو حرم نبوی مسجد نبوی کے مخطوطات کے شعبے سے اماموں کی سفارش سے ہم نے حاصل کیا. میں نے کہا چلو وہ دے دو. وہ غریب پوری رات مشینیں چلائی، اتنی بڑی بڑی جلدیں، تین جلدیں بڑی بڑی، پوری رات فلموں سے بنائی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. ہر صبح چونکہ میں اسی دن آنے والا تھا، اصلی خطی نسخہ بھی اس تفسیر کا مل گیا اور چپا ہوا مل گیا. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، یا اللہ اپنے انعامات پر شکر کی توفیق عطا فرما. تو آج یہ تقریر ہوئی کہ بھائی وجوہ اور بنائے شرک وجہان ہے، الجہل بالمصالح الشرعیہ اور والتعدی عن الحد الشرعی فی المحبہ او الاعتقاد. اور شرک کی دو قسمیں بیان کی، ایک اعتقادی اور پھر فعلی. اعتقادی کی چار قسمیں بیان کی، شرک فی العلم، شرک فی العبادہ، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف. اور فعلی کا کہا کہ وہ متنبع ہے، اگر عقیدے میں نہیں صرف اعمال کے درجے میں تو شرک فعلی ہے. اور اس بارے میں مفید کتابوں کی بھی رہنمائی کی گئی ہے. یہ بھی بیان کیا کہ مشرکین چار قسم کے تھے، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائک، مشرکین بالجن، مشرکین بالصالحین. اور اس سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت دنیا میں چار فرقے آباد تھے، دو قریب میں تھے یہود نصارہ اور دو بعید تھے یعنی مجوس اور صابئی. مکہ مکرمہ میں ایک فرقے کا اضافہ ہوا تھا مشرکین، اور مدینہ منورہ میں ایک فرقے کا اضافہ ہوا تھا منافقین. ان چھ فرقوں کا قرآن کریم رد کر رہا ہے. ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ قرآن کریم کا موضوع بیان غرض، بیان غرض نزول وہ ہے دعوت اللہ. قرآن کریم ثابت کرتا ہے التوحید الخالص للہ وحدہ، اور ثبوت کے لیے دلائل عقلی نقلی وحی تینوں طرح پیش کرتا ہے، اور نفی کرتا ہے شرک بجمی وجوہی. سلام کان کفرا بواحا او نوعا من الکفر، ہر طرح کے شرک اور کفر کی قرآن کریم نفی کر رہا ہے. ہم نے یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ ایک تفسیر ہے اور ایک تعویل ہے. تفسیر عموماً روایات سے ہوتی ہے, جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما.
اس میں روایت آئی ہے کہ دونوں بند تھے,
کھول دی, یہ تفسیر ہے. اور ابن عمر نے جو ابن عباس سے پوچھا اور اس نے کہا ادھر سے بارش ہوئی اور ادھر سے فصل نکلی, یہ تعویل ہے. اجعلنا من الماء كل شيء حي ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. گائے, بیل, بھینس, بکرے سات ہو جائے, بینڈے سات ہو جائے گائے کے برابر, یہ تقریباً آیت کی تفسیر ہے. لیکن گائے ذبح کرو یعنی نفس خوشی کرو, گناہوں سے توبہ کرو, اپنی اصلاح بھی کرو, یہ تعویل ہے اور بہت ضروری. تو کہتے ہیں توبیح الآیہ بالمنقول تفسیر و توبیح الآیہ بالمعقول تعویل. امام راغب نے کہا ہے صرف الآیت علی وجہ, آیت کو جھوں کے تو برقرار رکھ کے وضاحت کرنا تفسیر, و صرف الآیت عن وجہ تعویل. مثلا وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ کھائے پیئے نہیں اور نہ ہمیشہ رہ سکتے. پتہ تو چل گیا نا کہ کھانے پینے سے زندگی بھی ہے اور کھانے پینے کی وجہ سے موت بھی ہے. اب اس کا حاصل آپ نکال رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں چون کے مارنا تھا اس لیے ہمیں کھانے پینے کا محتاج بنایا, یہ تعویل ہے. یہ آپ نے تعویل نکالی. اگر آپ روئے زمین کے خزانے خرچ کریں ایسی محبت صحابہ کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے جیسے پیغمبر میں نے آپ کے لیے ڈالا. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ خرچ کرتے ہیں. دہنشتل خنخواہی سخنشتل خنخواہی دہن شیری کن. خرچ کرنے اور آگے بڑھانے سے بھی محبتیں بڑھتی ہے, تعویل ہے. توبیح الآیت بالروایہ تفسیر و توبیح الآیت بالدرایہ تعویل او توبیح الآیت بالمنقول تفسیر و توبیح الآیت بالمعقول تعویل. اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ صرف الآیہ علی وجہہا تفسیر و صرف الآیہ عن وجہہا, ظاہر سے ہٹا کر, یہ تعویل. تفسیر اور تعویل دونوں پر کتابیں ہیں. مدارک حقیقت میں تعویل پر لکھی گئی, ادوار و تنزیل بیضاوی کی تعویلات پر لکھی گئی. کبھی اطلاق دونوں کا ایک دوسرے پر ہو جاتا ہے, ہوتی تعویل ہے اور تفسیر کہلاتی ہے, اور کبھی تفسیر ہوتی ہے اور تعویل کہلاتی ہے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. کل انشاءاللہ تعالی درس کے مزید سورتوں کی تقسیم فاتحہ سے لے کے والناس تک, اور سورتوں کے بعض اہم مهم خصوصیات یا خلاصے, اور ایک سورت کو سمجھنے کے لیے جو پانچ مرتبے اپنانے ہیں, پانچ عنوان رکھنے ہیں. دعوی سورہ ایک, دعوے کو غرض بھی کہتے ہیں موضوع بھی کہتے ہیں, ایک ہی چیز ہے. خلاصہ سورہ دو, المیزنا فی السورة کہ دلائل عقلی ہے نقلی ہے وحی ہے تین اور مناسبت السورة بالسورة اور ربطها بما سبقا او بما ستأتی اور امتیاز السورة بأي شيء تمتاز الفاتحة بالبقرة وبأي شيء تمتاز البقرة عن آل عمران وما هو وجه الامتياز في آل عمران والنساء والمائدة. آپ کو جو کل نسخہ تقسیم ہوا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا مقدمہ اس پر لگا ہے, بہت کارآمد چیز ہے اور آپ کو اس کو بھی جگہ جگہ سے دیکھ لو, میں اس کے خلاصے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی اور درس اتنا ہی ہوگا جتنا حج ہوا ہے یعنی 8 تا 11 اور دنیا کے کاموں کی چھٹی ہوتی ہے دین کے کام کی نہیں ہوتی ہے, چونکہ ہم نے شروع بھی دیر سے کیا اور جب سے تفسیر شروع ہوئی کبھی جمعے کی چھٹی نہیں ہوئی, اس لیے تسلی تشفی آرام اور خوشی سے شریف ہو. ہماری کوشش ہے کہ کل ہی سورۃ فاتحہ کا آغاز بھی ہو جائے گا, شان نزول اسباب النزول وغیرہ پر بھی کچھ کلام کریں گے اور وحی اور نزول کے اقسام و آداب پر بھی اور قرآن کیسے جمع ہوا ہے اور قرآن کریم کے جمع اور ترتیب یا تالیف کا کیا مطلب ہے اور ما هو الفرق بین الترتیب و ترتیل نتکلم علیہ کلاما مشبعا لو وفقنا بالخیر والعافیہ من قبل اللہ جل وعلا و بدعواتکم المیمونہ المستجاب انشاءاللہ تعالی. وبهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا و آخرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونزيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. ہماری خصوصی دعوت پر آج شیخ المشائخ استاذ الفقہاء والمحدثین فقیہ وقت ہمارے بزرگوں کے یادگار حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب سابق شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور اور صدر الافتاء وہ تشریف فرما ہوں گے, امید ہے کہ درس کے حلقے سے وہ بھی کچھ خطاب فرمائیں گے, وہ بھی اپنے ہاں دور تفسیر پڑھاتے ہیں. شیخ 1960 میں اور 1965 میں حضرت بن نوری اور مولانا لطف اللہ رحمہم اللہ سے پڑھے ہوئے ہیں, اسی مناسبت اور رشتے سے میں نے بھی ان کو تکلیف دیے کہ دن رات یہاں گزارے, اللہ خیر وافیت سے لے آئے. اہل خانہ بھی سفر پر تھے, وہ بھی پہنچنے والے ہیں, خیر وافیت کی دعا فرمائیں. عزیز محمد انور شاہ کے لیے بھی اس کے گلے کا حارضہ اللہ ختم کرے اور حفظ اتقان مضبوط فرمائیں, اور جن عظیم اور مقتدر ہستی کی طرف مسمع کیا گیا ہے اللہ وہ کمالات وہ جمال وہ انوار وہ استحسان اور وہ مستقبل علم کی روشنی اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. جامعہ کے لیے خیر و برکت کی دعا, اللہ شہر میں گلیوں میں ہر جگہ امن سکون قرار پیدا فرمائے, آنے جانے والوں کے سامنے اللہ ملائک حافظہ مقرر فرمائے, اللہ ہر بدمزگی سے اور بدمنی سے بدقراری سے سوئی نظم سے محفوظ فرمائے. جامعہ کے ناظم صاحبان خادمین کے لیے بھی دعا فرمائیں, ایک عظیم تعداد کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے اور ہماری کوشش اور دعا ہے کہ جو کہیں کمی کوتاہی تکلیف نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ جلدی اسے بھی دور فرمائے, اور جب تک ایسا ہے تو اللہ کے واسطے اور قرآن کے عظیم شکرانوں کے لیے آپ کچھ تکلیف بھی سہیں گے, اللہ اس کا اجر اور علم کی پونجیاں عطا فرمائے گا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی